الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وآله وأهل بيته وحفرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تربیت اولاد آج اس سلسلے کی ساتویں تقریر ہے، اور آج کا موقع ولادت کی ایک ایسی خوشی کا موقع ہے کہ جسے صحیح معنوں میں اس خوشی کو آپ سمجھ سکیں گے. اگر ابھی تین دن پہلے شب جمعہ کی تقریر یا اس کا کیسٹ آپ سن لیں، لیکن تھوڑا سا بیان اس کا انشاءاللہ تقریر کے آخر میں آئے گا. تو ایک ایسی ولادت کی خوشی ہے کہ جو ہمارے اس عنوان تربیت اولاد کے ایک اہم ترین پوائنٹ یا نقطے سے بڑا گہرا ربط رکھتی ہے. موقع ایک ایسا ہی موقع کہ جہاں اگر یہ مسلسل 10 تقاریر کا اعلان نہ بھی ہوتا اور یہ خالی ایک محفل ولادت پڑھنا ہوتی، تب بھی یہ عنوان خود بخود آ جاتا. لیکن چونکہ ویسے ہی ایک سلسلہ چل رہا تربیت اولاد، اور میں نے اس سے پہلے بھی غالباً یہ گزارش کی تھی کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کی تفصیلات اس لیے جاننا بہت ضروری کہ یہ انسان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم حصہ بنتا. اولاد ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی، اور اس حوالے سے ہمیں ہدایات اتنی زیادہ چیزیں کہ یہ 10-15-30 تقریریں تو خالی تمہید میں گزر جایا کرتی. اگر کہ میں نے کوشش کی کہ خاصی حد تک میں اس عنوان پر رہوں، لیکن 10 تقاریر میں بہرحال اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے انشاءاللہ 10ویں اور آخری تقریر میں ان چند کتابوں کے ریفرنسز یا حوالے آپ کو دوں گا کہ جو فردر اسٹڈی کے لیے بھی بہت بہتر، اور اس لیے بھی وہ بہت بہتر ہیں کہ تقریر ان لوگوں کو ایک طرح سے بیکار لگ رہی ہوگی جو ابھی اس مرحلے سے نہیں گزر رہے. ایک فطرت ہے انسان کی کہ جب تک کہ خود کوئی پریشانی یا مصیبت یا ایک مرحلہ اس کے اوپر نہ آئے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. مثلا غیر شادی شدہ افراد یا ایسے افراد کے جو ولادت کے بعد اولاد کی تربیت کے مرحلے سے کتنا پہلے فارغ ہو چکے ہیں، یا فقط حصول ثواب کے لیے تو وہ آ کے مجلس و محفل میں بیٹھ جاتے ہوں گے، لیکن خیال یہی ہوتا ہوگا کہ اب اس موضوع کا ہم سے کیا تعلق. چنانچہ تقریریں جب ذہن میں یہ خیال ہو کہ اس کا ہم سے کیا تعلق، لاپرواہی سے سنی جاتی، جو بالکل فطری بات ہے، وہ غلط بات بھی نہیں، لیکن بعد میں جب کبھی ضرورت پڑ جاتی تو اس وقت کتاب ہی کام آتی ہے. اس لیے آخر میں چند کتابوں کے حوالے بھی آپ کو دیے جائیں گے. یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی مومن نے یہ سوال کر لیا تھا کہ مولانا فردر اسٹڈی کے لیے کچھ کتاب، تو ایک طرح سے اس کا اعلان بھی ہو چکا. البتہ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس عنوان پر اس سے پہلے میں 70-80 تقاریر کراچی میں کر چکا ہوں، اب کراچی کے حالات الگ ہیں، یہاں کے حالات الگ ہیں. یعنی حتیٰ یہ کہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کا علاقہ ویسٹرن ورلڈ کا ایک حصہ ہونے کے باوجود بہت ساری مجالس ایسی ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ میں پڑھی جائیں گی، یہاں اس کی ضرورت نہیں، اور یہاں پہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہاں پہ شاید اس طرح نہ بیان کی جا سکے. میرے حساب سے اس وقت پوری دنیا 3 حصوں میں تقسیم، ایک ہمارے یہاں پاکستان کا یا ہندوستان کے مسلمانوں کا ماحول، وہ لوگ جو بہرحال ابھی تک بہت ساری اسلامی اور مشرقی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو وہاں پہ تربیت اولاد کو عنوان خاص طور پر اور باقی باتیں کسی اور انداز سے بتانا پڑتی. ایک ویسٹرن کنٹریز کے وہ علاقے جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا کہ جہاں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی تھرڈ یا فورتھ جنریشن چل رہی, تو اس میں سے بہت سارے مرحلے ایسے ہیں کہ اب ان کے لیے اس لیے بیکار کہ ان کی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہے اور یہ باتیں ان کو اس انداز سے بتانا بیکار. اور ایک دنیا کے وہ علاقے جس میں کسی حد تک آج کل کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل, کہ جہاں پہ ابھی فرسٹ جنریشن کے مائگرینٹ موجود نہ پورے اتنے زیادہ ویسٹرنائز ہوئے ہیں جو یورپ اور امریکہ میں, اور نہ ابھی ان کی روٹ یا جڑیں انڈیا اور پاکستان میں ہی پوری رہ گئیں, وہ بیچ کے مرحلے سے گزر رہی. اسی کو ذہن میں رکھ کے یہ تقاریر کی جا رہی. اب آپ سوال کریں کہ یہ وضاحت کیوں کی گئی؟ یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ برادر محترم عرفان نقوی صاحب یا جعفر رضا صاحب یا یہ بچہ رضا گولانی وغیرہ, انہوں نے میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ تقاریر جو انٹرنیٹ پہ جاتی تو وہاں تو ہر آدمی سنتا, چاہے وہ یورپ اور امریکہ کے اس ماحول کا ہو کہ جہاں تھرڈ جنریشن چل رہی, چاہے وہ کراچی اور بمبئی کے اس ماحول کا ہو کہ جہاں بہت ساری باتیں اس سے زیادہ تفصیل سے بیان کرنا ہوتی, تو یہ تو اس کو انٹرنیٹ پہ پیش کرنے کے بعد بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مصیبت میری شروع ہوتی کہ کہیں سے ٹیلی فون, کہیں سے میل, کہیں سے کوئی پرسنل کانٹیکٹ, کہیں سے کسی کے ذریعے, یہ جو کھلا بات رہ گئی جو آپ نے وہاں پڑھی تھی وہ بھی اہم بات, اور جی وہ جو کھلا مسئلہ آپ بتا رہے ہیں یہ ابھی آج کل ہمارے علاقے مثلا نیو یارک میں نہیں چلتا. مجھے پتا کہ وہاں پہ تھرڈ جنریشن ہے, میلبرن میں فرسٹ جنریشن. یہ وضاحت اس لیے ضروری تاکہ ذرا سا یہ تقاریر کا موضوع یا انداز یا اسٹائل جو اسلامی ماحول سے بھی مختلف ہے اور اس ماحول سے بھی مختلف ہے جو ویسٹرن ماحول کہلاتا, یہ ذرا سمجھ میں آ گیا. اس سے زیادہ میں تفصیل میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں جا رہا ہوں. البتہ ایک بات مختصرا اس لیے کہہ دوں کہ اس پورے سلسلے ہر تقریر کے شروع میں مسئلے کی اہمیت کو پھر یاد دلانا پڑتا. ایک تو اس لیے کہ تقریباً ہر تقریر میں مجمع کا ایک بڑا حصہ نیا ہوتا, جو کسی وجہ سے پچھلے اتوار کو نہیں آئے تو آج آ گئے, اور جو آج آ گئے تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو کوئی مصروفیت ہو جائے گی وہ نہیں آ پائیں گے, تو ذرا موضوع تازہ رہے, یعنی ان کی سمجھ میں بات آ جائے. اور جو ہر ہفتے آ رہے ہیں وہ بھی مہاراج, ہفتہ بہت بڑی مدت ہوتی, خاص طور پر ان مومنین کے لیے جو ایک ہفتے میں تین مرتبہ مجھے سنتے ہیں, یعنی جمعرات کو الگ سنے, جمعے کو الگ سنے, اتوار کو الگ سنے, تو بہت ساری باتیں مکس اپ ہو جاتی, ذرا سی بات ذہن میں فریش ہوتی رہی. تو مختصر سی بات, مثلا ابھی نیو یارک کا حوالہ آیا, اس لیے کہ گزشتہ پورے ہفتے نیو یارک کے بعض مومنین سے رابطہ رہا, ٹیلی فون کے ذریعے بھی, میل کے ذریعے بھی, اور یہاں ان کے کسی رشتے دار کے ذریعے. تو اب جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن ویسے ہی بات میں بات نکل ہے کہ ابھی اس وقت آپ حضرات اس مرحلے میں ہیں, وہ قیمتی ماحول تو آپ نے کسی وجہ سے چھوڑ دی, جو لاکھ بگڑ جائے لیکن مہاراج ہندوستان کے اندر جو اتنی جنریشنز کے بعد ہمارے بزرگوں نے ایک اسلامی ماحول بنایا, تو کتنا بڑا کریڈٹ جاتا کہ ایسے ملک میں کہ جہاں ہندوؤں کا اتنا غلبہ, اتنا فرق ہے ہندو اور مسلمان کی تعداد میں, اس کے باوجود اپنا ایسا ماحول بنا لینا تو اسلامی ملک سے کم نہیں رہا. اور اسی طرح پاکستان کا جو اسلامی ماحول, یہ تو چھوڑ کے آ گئے اور اس مرحلے پہ ابھی نہیں پہنچے جو مثلا نیو یارک میں نظر آتا. نیو یارک میں ایک بہت ہی اہم سینٹر ہے, یہاں آسٹریلیا میں تو ابھی ایک شہر میں ایک ہی سینٹر بھی غنیمت ہوتا, لیکن وہاں چونکہ میں نے بار بار کہا کہ تیسری یا چوتھی جنریشن چل رہی, تو شہر بھی اتنا بڑا ہے کہ 7, 8, 9, 10 سینٹر وہاں قائم ہو چکے. لیکن اس میں بہت ہی مشہور سینٹر ہے مرحوم آیت اللہ خوئی کے حوالے سے, الخوئی سینٹر. اور انشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری تقاریر جس اسٹائل پہ چل رہی ہیں, تو شاید 10ویں تقریر اس کا تذکرہ ہے کہ ہمارے مراجع میں سے مرحوم آیت اللہ خوئی اتنے جلدی اندازہ کر لیا تھا کہ اس مسئلے کا ایک بہت بڑا حل ایک ہی چیز میں, اور وہ پھر ان کی زندگی کے وہ کارنامے جو انشاءاللہ 10ویں تقریب میں ٹاپک کے اندر آئیں. الخوئی سینٹر نیو یارک کے جس علاقے میں ہے وہ جمائکا کا علاقہ کہلاتا, اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے والا علاقہ اور اس سے تقریباً ایک ڈیڑھ دو میل کے بعد پورا ایک بہت بڑا علاقہ, وہاں پہ کچھ اس انداز کے نان مسلم رہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان سے براہ راست جانے والا تو پریشان ہو جاتا. شاید یہاں پہ اتنی پریشانی نہ ہو, کیونکہ کسی مومن نے مجھے بتایا کہ جہاں بھی ان کو کچھ اس ٹائپ کے غیر مسلم ملے, لیکن جو نیا نیا آدمی جاتا وہ غیر مسلم اس طرح کے ہیں, ان کے نام جو وہ نام پریشان کر دیتے ہیں. مثلا جیکب علی, مثلا محمد جوزف, مثلا پیٹر حسین, ہے غیر مسلم, دور دور تک ان کا اسلام سے کوئی تعلق اب تو نظر نہیں آتا, لیکن نام ایسے کہ ایک نام ان کا کرسچن ہے تو ایک نام ان کا محمد علی حسن حسین, یا یہ کہ جو دوسرے مشترک نام, تو بڑی حیرت ہوتی یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کون سی قوم ہے کہ نہ تو یہ پورے کافر نظر آ رہے ہیں جب نام کو دیکھتے ہیں, اور نہ ہی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نظر آتا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب ویسٹ انڈیز کے اندر ہندوستان سے بہت سارے ہندو اور مسلمان لے جائے گئے وہاں کام کاج کے لیے, وہی جو اس افریقہ کی ہسٹری ہے وہی ویسٹ انڈیز کی بھی ہسٹری, اور انہی کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو جمائکا سے تعلق رکھتے ہیں, جو ویسٹ انڈیز کے جزائر میں سے ایک جزیرہ جسے ہم جمائکا بھی کہتے ہیں, وہ اس محلے میں جا کے آباد ہوئے. تو اب یہ بات ہو گئی چار پشتوں پہلے, یہ بات ہو گئی چھ جنریشن پہلے, یہ بات ہو گئی آٹھ جنریشن پہلے. تو نام تو انسان کو بعض اوقات اپنے فیملی سے ملتا, اپنے بزرگوں سے ملتا, لیکن پھر جیسی تربیت دی گئی, جیسا ماحول ان کو ملا, ویسے بن جاتے. اب دور دور تک وہاں اسلام کا ذرا سا شائبہ بھی نظر نہیں آتا, لیکن نام اس لیے چلے آ رہے ہیں کہ جن علاقوں سے وہاں آئے تھے وہ لوگ, تو وہاں چھ جنریشن یا آٹھ جنریشن پہلے ان کے بزرگوں کے نام وہی. پوری باقاعدہ نیو یارک جیسے شہر کا بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اس ہوئی سینٹر کا, پورا ایک محلہ, پوری ایک آبادی ایسی. آسٹریلیا میں تو سنا ہے کہ کہیں کہیں ایسے لوگ ملتے ہیں, وہاں تو آپ کو باقاعدہ جگہ ان کا سینٹر بھی نظر آئے گا. خدا نہ کر کہ کبھی ہم میں اور آپ میں سے بھی کسی کے خاندان پہ یہ گزرے کہ نام میں علی یا نام میں محمد یا نام میں رضوی یا نام میں نقوی رہ جائے, لیکن پتہ چلے کہ دور دور تک سوچنے کے باوجود, ہسٹری کو ٹریس کرنے کے باوجود اسلام نظر نہ آئے. اور یہ ہوتا صرف اس وقت کہ جب ذرا سے بزرگ غافل ہو جاتے ہیں, ذرا سے پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو بھلا دیتے ہیں, تب یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس کی ایک اور بہت اہم مثال ہے, لیکن وہ آج کے لیے نہیں, وہ جو دوسری بہت اہم مثال ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کے لیے, کیونکہ آج بہرحال ولادت کے عنوان کو بھی ذہن میں رکھنا. تو آئیے تربیت اولاد کے حوالے سے پچھلی تقریر کے ایک حصے کو مکمل کیا جائے. تو ذرا سا آپ حضرات کو بورنگ لگے گا, اس لیے کہ ڈائریکٹ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے, خواتین سے تعلق, لیکن جیسا کہ آپ آئندہ تقاریر میں سنیں گے کہ ماں کو جتنا بھی فریضہ ادا کرنا, اس کے اندر باپ کا یعنی اس کے شوہر کا برابر سے تعاون ہونا چاہیے, اور اس کی حدیثیں بھی ہیں جو میں بعد میں پڑھوں. وہ یہ ہے کہ اب ایک سوال یہ آ گیا کہ مولانا آپ نے پچھلی تقریر, یہ کراچی سے آیا, پچھلی تقریر میں 10 باتیں بتائی تھی جو بہت اہم, لیکن کراچی کے باغ زہرا کے امام باڑے میں جو آپ نے اشرا پڑھا تھا 1984, اس میں 14 باتیں بتائیں. یہ چار باتیں کیوں رہ گئیں, اور وہ کیوں رہ گئیں کے ساتھ, کیوں رہ گئیں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ساتھ ذرا سی اپنی ہسٹری لکھ دی ہے, اس لیے اب یہ ذمہ داری بنی. اگر ہمارا یہ گروپ یہ مدرسہ انٹرنیٹ پہ نہ ڈالتا تو کراچی سے سوال نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے اور میرے کھلا کھلا جاننے والے نے ان باتوں پہ عمل کر کے یہ فائدہ حاصل کیا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بات جہاں بھی آپ کریں تو مکمل کریں. اب وہ اپنے اور اپنی اولاد کے قصیدہ پڑھنے میں لگے, انشاءاللہ وہ قصیدہ سچا بھی ہوگا, صحیح بھی ہوگا, اگرچہ قصیدوں میں عام طور پہ غلو تو آ ہی جاتا, لیکن چلے ان کی خواہش کو پورا کر کے میں اسے مکمل کر دوں. کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ 10 باتیں پڑھی تو قرآن کریم کی ایک آیت کا آخر میں حوالہ دے دیا تھا, تلک عشرۃ کاملہ, کہ یہ 10 باتیں پوری ہوگی. وہ آیت قرآن نے کسی اور ریفرنس سے کہی, اور باغ زہرا کراچی میں نے 14 باتیں پڑھی تھی شہادہ معصومین کے حوالے سے, سنا کہ انہوں نے کہا کہ اسے مکمل کیجیے. اب تو مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ 14 میں سے میں نے کون سی چار چھوڑ دی. تو آئیے جلدی جلدی, بہت جلدی جلدی اسے اس لیے دوہرا لیا جائے کہ ایک تو یہ بات مکمل ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ سنا ہے, مجھے تو ان چیزوں کا کوئی شوق نہیں, حرام نہیں ہے، جائز چیز ہے، لیکن مجھے شوق نہیں. جو عموماً آج تک ٹیلی ویژن کے سیریل میں ایک ری ٹیپ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ گزشتہ جو آخری جہاں پہ جا کے ختم ہوا تھا ڈرامہ، اس کا تھوڑا سا حصہ ریپیٹ کیا جاتا، تو اس کا ریکیپ برداشت کر لیتے ہیں، تو تقریر کا ریکیپ بھی برداشت کر لیجئے. اب سنیے 14 چیزیں جو حمل یا پریگنینسی کے درمیان دعا کے حوالے، اس کے بعد دوا کا حوالہ بھی آ رہا ہے جو آج کا موضوع ہے. لیکن میں نے اندازہ کر لیا کہ پریگنینسی کا نام سنتے ہی مردوں نے تو سوچ لیا کہ اس کا ہم سے کیا تعلق. خیر، آپ اتنا بھی اسے غیر متعلق بات نہ سمجھیے، جب سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے تو یقیناً وہ وقت آ جائے گا کہ جیسے آج ہماری خواتین کبھی ہم سے ناراض ہوتی تو وہ اکثر کہہ دیتی ہیں کہ چلو ادھر تم سنبھالو، تمہارا گھر ہے، کپڑے دھو، بچوں کو بہلاؤ، کھانا پکاؤ، تمہارے خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو وہ پریگنینسی کے حوالے سے بھی یہ کہہ کے جا سکتی. اب میں اس سے زیادہ کھل کے جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ چلو بچے بھی تم ہی پیدا کرو، میں کیوں اس کے اندر تمہارا ساتھ دوں. اور سائنس اتنی ترقی کر رہی کہ جب بغیر باپ کے اولاد کی ولادت، جو جب اسلام یا شریعت کہتی تھی تو ایک مذاق لگتا تھا پڑھے لکھے لوگوں کو، معجزہ ایسا ہے کسیوں کے کرسچن بھی مانتے ہیں، اس لیے اتنا زیادہ اس کا مذاق نہ بن سکا. جو چیز خالی اسلام میں آتی ہے کرسچینٹی میں نہیں آتی ہے، اس کا پھر مذاق بنایا جاتا. لیکن اب تو ایک عام سی بات بنتی جا رہی، اور اب تو ہر عورت کے لیے یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی باپ کے اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ مرحلہ آپ کے لیے بھی آ جائے، لیکن یہ تو خیر مذاق کی بات ہوئی. اصل مسئلہ یہ کہ اس کے اندر تعاون اس لیے بہت زیادہ ضروری کہ اگر گھر کے مرد عورت کو پریگنینسی میں اتنا سکون اور اتنا وقت نہ دے تو وہ کیسے ان ساری چیزوں پہ عمل کرے. پہلے فہرست آ جائے، پھر اس سے ریلیٹڈ ایک دو بہت اہم باتیں. آج کا ٹاپک پریگنینسی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی تقریر ختم ہوئی تھی کہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری. اس میں تو یقیناً ماں اور باپ کا حصہ بالکل برابر. اب میں دوسرے انداز سے یہ بات پچھلی تقریر کی 10 نقطوں کو مزید 4 نقطوں کے ساتھ ملا کر 14 بناتا ہوں. ایک اور انداز، 40 جمعے کا جو دن آتا تو 40 جمعے پریگنینسی کے درمیان عورت اس چار ان چار باتوں پہ عمل کرے. اچھا، یہاں پہ ایک بہت ہی کام کا نقطہ بھی علماء نے لکھا، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ 40 ویک کی پریگنینسی مل ہی نہ سکے، جو مشکل بھی ہوتی، تو باقی جتنا رہ جائے وہ بعد میں مکمل کرے. اور وہ یہ کہ عورت کے حمل کے زمانے میں جتنی بھی جمعے آ رہی تو 4 ایسے اعمال جو نارمل حالات میں ہمارے آپ کے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کے لیے مستحب، لیکن یہاں پہ بچے کے اعتبار سے زیادہ اہم ہوگا. تو 4 چیزیں تو شب جمعہ اور جمعے کی ہوگی. 40 دعائے کمیل ناغا نہ ہونے دے، یعنی 40 شبائے جمعہ مسلسل دعائے کمیل پڑھے. اور اسی طرح سے جمعے کی صبح دعائے نطبہ ہوتی اور جمعے کی سے پہر کو دعائے سماعت ہوتی. یہ بھی ایک بہت اہم دعا، دعائے نطبہ جمعے کی صبح، دعائے سماعت جمعے کی شام کو ہے، اور دعائے کمیل شب جمعہ. کیونکہ اسلام کے اعتبار سے جمعہ نہ صرف یہ کہ ایک عید بلکہ خصوصی اہمیت رکھتا. ہمارے یہاں ورکنگ ڈے ہے، ذرا مشکل ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ اب تک ہمارے یہاں کی عورتیں اب تک خاصی حد تک ورکنگ کلاس میں نہیں گئیں، لیکن سیکنڈ جنریشن میں بہرحال یہ مسئلہ پیدا ہونے والا. تو ویسے ہی آپ، ہم، ہمارے بزرگ سب کے لیے مستحب کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھے، چاہے اس کا اولاد سے تعلق ہو کہ نہ ہو. ہر جمعے کی صبح کو دعائے نطبہ پڑھے، ہر جمعے کی شام کو دعائے سماعت پڑھے. اور دعائے نطبہ اور دعائے سماعت کا بہت گہرا تعلق ظہور امام سے ہے، جو انشاءاللہ شعبان کے مہینے کی تقاریر میں تھوڑی سی تفصیل آئے گی. تین یہ چیزیں، اور چوتھی چیز جو جمعے کی تقریباً دوپہر کی چیز، وہ ہے غسل جمعہ. وہ غسل جمعہ جسے بعض قرآن علماء جیسے سید مرتضیٰ وغیرہ واجب سمجھتے. آج کل کے مراجع کے نزدیک واجب نہ صحیح، لیکن سنت مؤکدہ تو ویسے ہی مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، جوان کے لیے بھی ہے، بوڑھے کے لیے بھی ہے، شادی شدہ کے لیے بھی ہے، غیر شادی شدہ کے لیے. تو جب تک عورت کو اس کے جسمانی نقصان کا یقین نہ ہو جائے ڈیورنگ پریگنینسی، تو یہ 40 پورے جمعے کی 4 باتیں ہوں گی. رات سے شروع ہوگا سلسلہ اور جمعے کی سے پہر کو ختم ہوگا. دعائے کمیل پلس دعائے ندبہ پلس غسل جمعہ پلس دعائے سماعت، 4 یہ باتیں. 3 وہ باتیں جو سید رشتی کے واقعے میں زمانے کے امام نے بیان کی کہ جو ہم سے مدد مانگنا چاہتا ہے وہ یہ تین عمل کرتا ہے. یہ تو ہماری عام زندگی کا عمل ہو گیا. اور اس حوالے سے میں بتا دوں کہ واقعا کوئٹہ کے ایک مومن بلکہ ڈاکٹر انہوں نے خود مجھ سے آ کر کہا کہ جب آپ کی مجلس میں یہ واقعہ میں نے سنا تو میری بیوی تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, اور جیسے آج کی تقریر کے شروع میں نے عرض کیا ویسا ہی کیس بنا تھا کہ موت یقینی, اور اس کے بعد ایسی اس کو صحت حاصل ہوئی. تو وہ یہی سید رشتی کا واقعہ اس میں پڑھا جو تقریر کا وہ حوالہ دے رہے. اس میں تین باتیں, نماز شب پڑھو, زیارت جامعہ پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو. لیکن کون سی زیارت جامعہ؟ مفاتی میں چار پانچ, دوسری والی زیارت جامعہ. دوسری سے مقصد مفاتی کتاب کے اندر جو ترتیب, اور زیارت عاشورہ کا شارٹ طریقہ نہیں, وہ طریقہ جس میں 100 مرتبہ درود بھی ہے اور 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت میں لعنت بھی. تو یہ عام زندگی میں جب کبھی آپ کو کوئی کام امپاسبل نظر آ رہا ہو, آپ سوچیں تو ہو ہی نہیں سکتا, بس ایک مرتبہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں. لیکن یہ اس کا پریگننسی سے تعلق ہوگا. تو چار باتیں وہ, تین باتیں وہ, یہ سات باتیں ہوں. یہ آخری تین باتیں تھیں جو زمانے کے امام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا. تو خود زمانے کے امام کے حوالے سے تین اور چیزیں ہیں جو اس میں شامل کر لی, تو یہ 10 ہو جائیں گے. آٹھویں چیز یہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی تقریر میں نہیں آئی, وہ ہے امام کی زیارت کم از کم 40 مرتبہ مکمل کر, کم از کم 40 مرتبہ. اب وہ پہلی چار چیزیں تو بیچ میں ایک بار ہو پائیں گی کیونکہ وہ جمعے کی, اس کے بعد والی چیزیں 9 مہینے کے درمیان جب موقع ملے 40 دن بغیر کسی گیپ کے پورا کر. تو اب آخری چیز ہے امام کی زیارت. مگر امام کی بہت ساری زیارتیں کتاب میں لکھی. اب دیکھیے ٹاپک کا تعلق خاص عورتوں سے نہیں رہا, اب جو جملہ رہا, اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ خود زمانے کا امام اپنی کون سی زیارت سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, زیارت کا مطلب ہے زمانے کے امام کو سلام کرنا, سلام کے کئی طریقے, کون سا سلام زمانے کے امام کو سب سے زیادہ راضی کرتا, تو اس کا نام ہے زیارت آل یاسین. ہمارے ہاں زیارتوں کے نام بھی ہوتے ہیں, زیارت آل یاسین. یہ انتہائی مجرب زیارت, یعنی اس کے حوالے سے آخر میں جملہ لکھ دیا جاتا ہے جو آج کی مجلس میں اگر آ گیا تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, کہ جن جن لوگوں کو زمانے کے امام اپنے چہرے کی زیارت کروائی, یعنی جن کو ملاقات امام کا شرف ملا, ان کے حالات کو جب ٹریس کیا گیا تو 99% یہ وہ لوگ تھے جو زیارت آل یاسین پڑھا کرتے. اب ہمارے یہاں تو ہر نماز کے بعد مختصر زیارت پڑھی جاتی ہے, اور ہر نماز کے بعد مختصر ہی زیارت ہونا چاہیے کہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان. لیکن جو خاص زیارت آل یاسین, یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے فوراً بعد ایک دعا بھی زیارت کا حصہ بن کے زیارت کا پارٹ بن. عام زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ, اور ڈیورنگ پریگنینسی عورت کے لیے بھی زیارت آل یاسین. اب ایک ایسا جملہ میں کہہ رہا ہوں جس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں, موضوع سے تو نہیں ہٹوں گا لیکن بات تو سمجھا نہیں پاؤں. پریگنینسی کے درمیان ایک مستحب کام یہ بھی کہ جتنے نیک اور متقی لوگوں کے چہرے دیکھے جا سکے دیکھے جائیں. اب مثلا جہاں حجاب کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے چہرے, لیکن زمانے کے امام کے چہرے کی زیارت اگر کسی کو اس پریگنینسی کے درمیان مل گئے تو جب عام متقی مومن کا چہرہ دیکھنا اس عورت کے پیٹ میں موجود بچے پر انتہائی اثر ڈال سکتا. یہ الگ سے ایک عمل, خاندان میں محرم رشتے دار, اب محرم بہت سارے لیکن کچھ بڑے لائن سے بگڑے ہوئے محرم ہوتے ہیں, تو یہاں تک حکم آیا ہے کہ اگر ہو سکے تو پریگنینسی میں, اور پورا پریگنینسی ممکن نہ ہو تو جو آخری مہینہ ہے 9واں مہینہ, اس میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھو تو بہتر. یہ ہے مسئلہ اپنی جگہ, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. میں پچھلی تقریر میں واضح کر چکا ہوں, مشتہد سے پوچھیں گے کہیں گے شرن یہ واقعہ ثابت نہیں, یہ وہ تجربات ہیں جو علماء کرام تھے عام آدمیوں کے نہیں. تو ویسے ہی ایک اپنی جگہ مسئلہ, اور اسی طرح جو محرم رشتے داروں میں زیادہ متقی اور پرہیزگار, بھائی عورت کے لیے اس کا چچا بھی محرم ہے باپ بھی محرم, لیکن وہ دیکھتی ہے کہ باپ ہے بے نمازی, باپ ہے شرابی, باپ ہے آؤٹ لائن, لیکن چچا بڑا متقی. تو اب اس پریگنینسی کے درمیان زمانے کے امام کی زیارت مل جائے تو کیا کہنا, لیکن اس سے ہٹ کر زیارتیں آگے جاتی جو زمانے کے امام کی زیارت کو دلواتا. اب ایک سوال, جب زمانے کا امام کسی کو اپنی زیارت کراتا تو 99.99% اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زیارت کی, یعنی جس کی میں نے زیارت کی ہے یہ میرا امام ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن اثرات تو آ جاتے ہیں, پتہ چلے کہ پتہ نہ چلے. تو زیارت آل یاسین, دعائے احد اور ایک قرآن زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے ختم کیا گیا. یہ اب وہ باتیں آ جائیں گے جو عام زندگی میں بھی ہمارے آپ کے لیے بہت اہم, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پریگنینسی کے ٹاپک کی وجہ سے مردوں کی توجہ اتنی نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میں توجہ ادھر لانے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. تو دعائے احد, ایک وہ دعا جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں آپ کو بھی حکم, وہ پچھلی تقریر میں آ چکا. تو یہ تین عمل خاص زمانے کے امام کے حوالے سے, جس میں سے دو باتیں آ گئی تھی ایک رہ گئی تھی وہ بھی آج آ گئی, تو چار جمعے کی باتیں پلس تین امام سے مدد طلب کرنے کی باتیں پلس تین زمانے کے امام کا حق اپنے ماننے والوں پر اس غیبت کے زمانے میں. یہ پیگنینسی میں اس کو 40 کی عدد کے ذریعے سے مکمل کرے, 40 دعائے عہد, 40 زیارت آل یاسین اور ایک قرآن پورے 9 مہینے کے درمیان اس طرح ختم کرنا کہ نیت ہو کہ یہ قرآن سلامتی ہے امام کے لیے. اب جلدی جلدی میں اپنے موضوع کو مکمل کروں, اس کے بعد مزید دو باتیں ہمارے سامنے وہ آتی جسے زیادہ تفصیل سے نہیں دہراتا ہوں, کہ 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے انار اور 40 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے سے, یہ جو اس کے بعد کے دو عمل. اور اس کے بعد آخری عمل جو ہمارے سامنے آتا وہ ہے دعائے توسل, جو پہلے ہر اتوار کو یا ایک اتوار چھوڑ کے کہی جاتی تھی, لیکن چونکہ بعض مومنین کرام اس کا وقت نکال کر ہی آتے تھے کہ ابھی تو دعائے توسل ہو رہی ہوگی, 5 منٹ اور باقی ہیں کام کی بات شروع ہونے میں, نعوذ باللہ, اس لیے میں نے اس کا سلسلہ ترک کر دیا. لیکن اس کے فوائد, چاردہ معصومین سے مدد مانگنا, یا وجیحن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ, اس وقت عورت کا کہنا کہ جب واقعاً اس کے پیٹ کے اندر حمل موجود, اس کے اپنے فوائد, اس کے اپنے فائدے اتنے زیادہ کہ اس کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ ایک الگ سے ایک تقریر کی جائے. تو بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ مکمل ہوتی, لیکن اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے, اس کا میں بڑا عجیب جواب دیتا ہوں اور اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتا ہوں. وہ یہ کہ جس طرح سے یہ دعاؤں کے حوالے سے اولاد کی تربیت کا آغاز اسی وقت سے کر دیا گیا کہ جب یہ عورت حاملہ, غالباً 13 ہوئے, 14 ذہن سے اس وقت نکل گیا تھا, وہ پورا کر لیجئے. حمل کے دوران کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ انبیاء کی تلاوت. اچھا, یہ سورہ انبیاء اس لیے اس وقت میں نے نہیں پڑھا کہ یہ وہ سورہ ہے جس کا موضوع آج شروع ہو رہا تھا. آج تھا نا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کے عمل. سورہ انبیاء یہ وہ عمل ہے جس کا ویسے ہی عام زندگی میں بھی ایک فائدہ بتایا گیا. آپ کا بیٹا 15 سال کا ہو گیا, کوئی 20 سال کا ہو گیا, کوئی 40 سال کا ہو گیا, راستے سے ہٹا. اولاد کی اس صحیح راستے پہ لانے کے لیے اسلام نے کیا عمل بتایا, اس میں آتا ہے سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کا ترجمہ ہی دیکھ لیجئے, نبی اور اس کی اولادوں کا تذکرہ اس سورہ میں بہت دیا جاتا. لیکن اگر عمل ہی میں اس کو شروع کر دیا جائے, یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور, یا پچھلی دفعہ کا جملہ کہ 1 اونس آف پریونشن از بیٹر دین 1 پاؤنڈ آف کیور, تو سورہ انبیاء جو عام طور پہ ویسے دعا لوگ جاتے ہیں نا علماء کے پاس, تو مولانا ہمارا بیٹا بالکل بگڑ گیا ہے, نماز نہیں پڑھتا, ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے, نعوذ باللہ ڈرگس کی جانب چلا گیا, اور پتا چلا کہ 18 سال کا ہے, 20 سال کا ہے, 22 سال کا ہے, تو کیا اس پہ جواب دیا جاتا؟ 2-3 باتیں وہ بعد میں آنے والی تھی, جو کہ ابھی تو بچہ پیدا ہی ہوا ہے, 18 سال کا تو نہیں ہوا, وہ تھا اس میں سے ایک بات ہی سورہ انبیاء. لیکن اگر اس کو اسی وقت سے شروع کر دیا جائے کہ جب ابھی وہ بگڑا ہی نہیں ہے بلکہ فطرت اسلام پر معصوم, تو شاید یہ پریونشن بہتر رہے گا بات کے کی اور. یہ 14 باتیں تو ہو گئی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں ہمیں یہ بھی نظر آتا کہ حمل کے دوران عورت مختلف پھل کھائے, مختلف غذائیں کھائے, کئی چیزیں بتائی جاتی, وہ فہرست نہیں آئی. ایسا تو نہیں ہے کہ مردوں کی بوریت کی وجہ سے وہ فہرست میں نے کٹ کر دی, نہیں, اتنا بوریت کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اب جو چیزیں بتائیں وہ تو وہ درود بھیجے محمد والے محمد, ابھی تک جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ تو خالصتاً عورتوں کو انجام دینا. یہ جو حلول ہے یہ تو خرید کے آپ کو ہی لانا, اس کی تو اگر اہمیت ہوتی تو وہ تو ضروری بیان کرنا ہوتا. یہ شاپنگ تو آپ ہی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ آسٹریلیا کا ماحول ذرا مختلف ہے, لیکن جیسا میں نے کہا ابھی نیو یارک جیسا بھی نہیں بنا. تو خلاصہ یہ کہ اس کو اتنا چھوڑ دیا گیا, اس کو اس لیے چھوڑا گیا کہ پھل کچھ دوائیں, کچھ چیزیں. مثلا کندر کھاؤ, تمہارے بیٹے کا حافظہ بہت طاقتور ہوگا. کندر وہ چیز ہے جو قسم کا گوند ہوتا ہے لیکن جس کے دوسرے نقصانات ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ اس میں ہمارے علماء اور مراجع میں کے اختلاف. بعض علماء کا یہ نظریہ بہت سیریس نظریہ کہ یہ جو دواؤں والی چیزیں بتائی جاتی یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہوتی, یہ خاص اس علاقے کے لیے ہوتی ہیں جہاں سے وہ عورت آ کے سوال کر رہی. عموماً یہ چیزیں سوال کے جواب میں آئیں. یہ بحث آلریڈی چل رہی ہے کہ جو پھل بتائے گئے کہ پھلا پھل کھاؤ, یا عام مردوں کو بھی جو معصوم نے جواب دیا, کتنے معصومین ایک کتاب ہے جس میں بہت ساری حدیثیں, کیا یہ ساری دنیا کے لیے؟ کہ اس کا تعلق اس جگہ کی کلائمیٹ اور ویدر وغیرہ سے بھی. آلریڈی ایک بحث میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. تو چونکہ اس کی وجہ سے مسئلہ ذرا مشکوک, اگر تقریریں 70 ہوتی تو اس کی تفصیل بھی آتی, 10 تقریروں میں مشکوک چیز کو میں چھوڑ رہا ہوں. دعا وہ کہ جس کی طاقت ہر جگہ کے لیے ہے, ہر دور کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے. جتنا مدینے والے کو بتایا گیا اتنا ہی ملبر والے کے لیے اس کی اہمیت, اور جتنا 1400 سال پہلے دعائے احد یا زیارت آل یاسین کا فائدہ ہے اتنا ہی آج بھی یہ فائدہ. لیکن ہو سکتا کہ بہی یا خربوزہ یا تربوز مدینے کے موسم کے لیے زیادہ بہتر, آسٹریلیا میں شاید کوئنز لینڈ کا موسم اس سے ملتا جلتا ہو, ملبرن کے لیے نہ ہو, اس لیے میں اس کو چھوڑے دے رہا ہوں. تو یہ سوال کا جواب تھا, جن کی سمجھ میں سوال آ گیا ان کے لیے جواب تھا, جن کی سمجھ میں نہیں آیا تو جیسے اور بہت ساری باتیں آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑاتے ہیں, اس سے بھی اس طرح سے اڑا دیجئے, بات کو آگے بڑھا دیجیے. ہاں, بغیر اس میں کھجور, کھجور وہ کہ جس کی اہمیت جس انداز سے سورہ مریم سے شروع ہو کر معصومین کی حدیثوں میں آئی تھی, اس لیے اس کو الگ سے بتایا گیا. اور کھجور کے حوالے سے آئیے ہماری بات وہی پہنچ گئی کہ جہاں پہ پچھلی تقریر میں ختم ہوئی, کہ حاملہ عورت جس وقت ڈیلیوری کا زمانہ آئے تو واجب ہے, اور یہ واجب ہے کفائی, کہ اس کا شوہر اور اس علاقے کی عورتیں اس کی مدد کریں. یعنی ڈیلیوری کے موقع پر عورت کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, اس کی مدد کرنے والے ہوں, یہ واجب ہے کفائی. لیکن میں اس کی مثال ایسی دے رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو شاید بہت عجیب لگے, کیونکہ میں جس ماحول میں ہوں, چاروں طرف میرے لکھنؤ کا ماحول, میرے بزرگوں کا, وہاں تو اسے بڑی مشغوری اور نحوست کی بات مانا جاتا. وہ یہ کہ جس طرح سے کوئی مر جائے تو غسل میت اور کفن دفن واجب کفائی میں, یہ معاشرے والوں کی ذمہ داری بنتی. ہاں, اگر آپ کو اطلاع مل گئی کچھ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر سے ذمہ داری ختم. اسی طرح ڈیلیوری کے موقع پر عورت کی مدد کرنا مردوں میں سے اس کا شوہر اور باقی تمام عورتوں پہ واجب. ہاں, لیکن اگر پتہ چلے کہ انتظام ہو رہا ہے تو ختم بات, اور اگر پتا چلے کہ انتظام نہیں ہے تو یہ واجبات میں سے ایک واجب. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی بیمار ہے تو چلو اس کی عادت کر لو ثواب ملے گا, یہ واجب ہے, واجب کفایت. اور مجبوری کے کیسز پھر محرم رشتے دار, محرم مرد آتے ہیں, اور بھی مجبوری ہو جائے تو نامحرم مرد بھی اس موقع پہ آ سکتے ہیں. بات بیان ہو چکی ہے, مسائل بیان بھی نہیں کرنا, اس کے لیے جمعے کی کلاس کافی. لیکن کھجور کھلانا سنت میں آتا, اور اس کے اندر ڈیلیوری سے پہلے یا جسٹ آفٹر ڈیلیوری دونوں کی اجازت. پھر انتہائی اہم سنت چیزوں میں نام رکھنا آتا, اس کی تفسیر آ چکی. اس کے بعد انتہائی اہم سنتوں میں اذان اور اقامت آتا. لیکن اذان اور اقامت, ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت کہو, جو ہمارے معاشرے میں رائج, زیادہ بہتر یہ کہ اس وقت اذان اور اقامت کہی جائے جب بچے کی ناف بھی نہیں کاٹی گئی ہو. جیسے ہی اس دنیا میں آتا ویسے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی. 7 دن کے بعد, 4 دن بعد, 3 دن بعد, 2 دن بعد, 1 دن کے بعد کوئی نیک آدمی آیا, کوئی ایسا مرد آیا, اس سے اذان اقامت دلوائی گئی, وہ بھی مستحب. لیکن بہترین موقع جو ہے, یعنی جس کے فائدے سب سے زیادہ, جو امام نے کہا یہ بچہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور جنون خفیف سے محفوظ رہے گا اور ڈر ڈر کے رونے یا سوتے سوتے ڈر کے اٹھ جانے سے محفوظ رہے گا, وہ اس وقت ہے کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے, ابھی اس کی ناف نہیں کاٹی گئی. میں بہت مشکوک چیزیں بہت مبہم بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ خواتین ان تمام مراحل سے واقف ہیں, مردوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی شوق ہے تو انٹرنیٹ پہ کوئی سائٹ ڈھونڈ لیجیے گا, طبی چیزیں وہاں مل جائیں گی, مذہبی چیزیں مجھ سے سنیے جو میں علماء کے ارشادات آپ کے سامنے پیش کروں. تو اب اذان اور اقامت کا پراپر ٹائم, یعنی ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں عموماً اذان اور اقامت کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے لیکن تھوڑا ڈیلے کر کے, تھوڑا لیٹ. اب جیسے نماز ظہر, جیسے نماز مغرب, اول وقت میں جو آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب اتنا زیادہ، قضا ہونے کے قریب پڑھیں گے گناہگار پھر بھی نہیں ہے، نماز پھر بھی ہاتھ سے نہیں نکلی، فضیلت ثواب اور فائدے کم. لیکن اذان اور اقامت اپنی جگہ، بچے کو ایک فائدے مند چیز کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی ہے ایک ہی ٹائم پر باپ اور بیٹے دونوں کے لیے. یہ تقریر میں آ چکا تھا اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد والا مستحب سمجھنے میں آسانی رہے، اور وہ یہ کہ شروع سے ہی باپ کے ذہن میں یہ خیال رہے، ماں کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ اس بچے کو نمازی بنانا، اور بچے کے ذہن میں جو آواز وہ اس دنیا میں آ کے سنتا. ابھی آپ نے سنا کہ ناف کٹنے سے پہلے پہلے اذان و اقامت ہے، یعنی دوسرے الفاظ دنیا میں سب سے پہلی آواز جو اس کے کان میں پہنچ رہی وہ اللہ کی کبریائی، اسلام کے عقیدے اور عمل میں سے نماز کی آواز پہنچ رہی. اور یہی پہ میں ان دو آیتوں کا ترجمہ کر دوں جس سے میں نے آج کی محفل شروع کی. اب تک ترجمہ نہیں ہوا. یہ دونوں آیتیں سورہ ابراہیم کی اور اس وقت کی آیتیں ہیں جب حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا کے فارغ ہوئے. پہلی آیت کا ترجمہ ہے وقال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اے خدا اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا، امن کا گہوارہ بنا. لیکن یہ تو مکے کے حوالے سے دعا مانگا. اس کے بعد وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اے خدا مجھے بچا کہ ہم کبھی بت پرستی یا اصنام یعنی بتوں کی پوجا نہ کریں. وبنی اور میرے بیٹے کو بھی، یعنی عقیدہ اذان کا پہلا حصہ، اقامت کا پہلا حصہ. ابراہیم جو خود معصوم، ان کا بیٹا اسماعیل جو وہ بھی معصوم، دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا بندہ مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی اور شرک سے بچا. توحید و توحید کے حوالے سے عقیدے کی بات. اور پھر کسی سورہ ابراہیم میں چند آیتوں کے بعد یہی واقعہ چل رہا، وہ دعا آتی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے خدا مجھے قرار دے ان لوگوں میں جو نماز قائم کرتی. ومن ذریتی، اور خالی میں نمازی نہ بنوں، میری ذریت سے بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اے خدا میری یہ دعا کو خاص طور پہ قبول کر لے. حضرت ابراہیم اولاد کے عقیدے کے حوالے سے پہلی دعا، اور دوسری دعا یہ اپنے لیے دعا مانگی، لیکن خالی اپنے لیے نہیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد بھی نمازی بنے. اور اسے ملائیے قرآن کی اس آیت سے جس کی تلاوت گزشتہ تقریر میں ہو چکی کہ اسماعیل عند رب وکانا عند ربہ مرضیہ، اپنے خدا کے پاس بہت پسندیدہ، اللہ اسماعیل کو بہت پسند کرتا تھا. وجہ یہ بتائی کہ وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیا کرتے. بچہ دنیا میں آیا، کوئی بھی بیرونی آواز پڑھنے سے پہلے اسے پہلا پیغام یہ دیا گیا کہ نمازی بننا. سائنس بھی یہ بات مانتی کہ جو آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے آواز ضائع نہیں ہوتی، اسی یونیورس میں ہر آواز جمع ہوتی، اور بچے کے کان میں جو آواز گئی ہے وہ بھی اس کے سب کانشیس یا لاشعور میں قیامت تک کے لیے رہ گئی. یہ تمہارا فریضہ کہ اس کے کان میں یہ پیغام ڈال دو کہ اسے نمازی بننا. کیوں؟ یہ ایک چیز ایسی کہ یہ ایک چیز آ گئی تو سب آ گئی. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی بننے کے دیگر فوائد اپنی جگہ. نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ یہ ہر گناہ سے انسان کو روک دیتی. تو دیکھیے ایک چین سائیکل قرآن نے پیش کیا، بچے کے نمازی بننے کی دعا کرو، اور اگر وہ صحیح نمازی بن گیا تو ہر گناہ سے بچ جائے گا، یعنی ہر گناہ سے اسے محفوظ رکھنا. تو جس طرح سے دنیاوی بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشن چل رہے ہیں کہ مثلاً ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ لگواؤ اور کولرا کا ٹیکہ لگواؤ، اور بچہ پیدا ہو تو گردن توڑ بخار کا ٹیکہ لگواؤ، ڈپتھیریا کا ٹیکہ لگواؤ، نمازی یہ ٹیکہ ہے نماز جو اسے ہر گناہ سے بچانے والی. اور ابھی سے پیغام اس کے ذہن میں ڈال دو، ابھی سے پیغام اس کے ذہن میں تازہ کر دو. النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے میں جو نقش ذہن میں بیٹھتا وہ ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر، پتھر ٹوٹ جاتا ہے اس کی لکیر مٹ نہیں سکتی. آج کل کی سائنسی باتوں کو چھوڑیے، پرانے زمانے کے محاورے کا پیغام سمجھیے. خیر خلاصہ کیا، باپ کو بھی پیغام ملا، باپ کو بھی کہ سوچ لو تمہیں اپنے بچے کو کیا بنانا ہے، ابھی سے سوچ لو. یہ اذان دی جا رہی، اور اب آئیے اس کے بعد. تھوڑی بات پچھلی دفعہ ہو چکی تھی لیکن ذرا سی بات کا پہلو رہ گیا کہ خالی نماز نہیں، نماز کا مطلب بچے کو ہر گناہ سے بچانا. ابھی سے اس کے دماغ میں یہ پیغام ڈالا، خالی پیغام نہیں ڈالنا، پھر عمل بھی کرانا ہے. وہ بات کا مرحلہ، پہلے زبان اس کے بعد عمل. اب دیکھیے آگے بڑھی، اس کے بعد والا مستحب کیا ہے؟ پانچواں مستحب یا چوتھا. پہلا مستحب یہ کا نام، کیونکہ نام پہلے ہی سے رکھ لینا. اس کے بعد جو پچھلی تقریر میں آ گیا بچے کو غسل دینا ہے بشرطے کہ ضرر نہ پہنچے, اور پھر بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا, اور اس کے بعد والا مستحباتہ ہے بچے کی تہنی. جو لوگ, میں نے کہا ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں وہ تو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, جو بہت بزرگ ہیں ان کے لیے تقریباً یہ بات اس وقت ان کے موضوع سے خارج ہے, لیکن نہیں, ہمارے یہاں دادا اور نانا کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, اس لیے بلکہ دادی اور نانیوں کا رول زیادہ ہوتا ہے. ہم میں سے تو ساری زندگی بعض لوگ ایسے کہ نانی ہی کے مذہب پہ چلتے ہیں جو نانی نے سکھا دیا. اب خلاصہ یہ کہ وہ ریل یہاں پہ لایا گیا, تہنیم, بچے کا تالو اٹھانا, بہت اہم عمل. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے انگریزی کا لفظ کیا ہے, میڈیکل سائنس میں اس کی اصطلاح کیا, عربی میں کہتے ہیں تہنیم, اردو میں کہتے ہیں کہ اس کا تالو اٹھانا یا گلا اٹھانا. اور اس کے حوالے سے جو پیغام مل رہا ہے وہ سنی, مستحب یہ ہے کہ جب بچے کے تہنی کا مرحلہ آئے, اس کا مثلا منہ کھولنا, اس کے تالو کو اٹھانا, اس کے گلے کو اٹھانے کا مرحلہ آئے, تو مستحب یہ ہے کہ اس وقت پانی اور غذا, یہ دو چیزیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں. لیکن اس کی مقدار کیا ہوتی ہے وہ تو خاندان کے بزرگ اور لیڈی ڈاکٹر جانتے, جو اس کے مستحبات. مستحب یہ ہے کہ خوراک کے پانی سے, جناب مریم کے واقعے کی آیتیں میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں, گھڑی کی سوئیاں بہت تیز بھاگ رہی, کہ ولادت کے وقت کلی بشرب, قرآن نے کہا کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اپنے لیے تھا یہی اولاد کے لیے. تو پہلی غذا جو بچے کے منہ میں پہنچانا, پہلا پانی اور پہلا کھانا, وہ یہ ہے کہ پانی خوراک کے دریا کا پانی, خوراک کا دریا وہی جو کربلا کے اندر دریا ہے خوراک, اگر وہ نہ مل سکے تو پھر کسی بھی ایسے چشمے دریا یا بوٹل کا پانی جو میٹھا پانی. اب یہاں پہ ذرا سا مسئلہ بدل گیا, عرب میں کھارا پانی زیادہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں میٹھا پانی, تو چیز سمجھنا مشکل ہوگی, لیکن شریعت چونکہ مکمل, تو جہاں میٹھا پانی ہے تو سیکنڈ مستحب. سیکنڈ مستحب سے مطلب سیکنڈ اسٹیپ ہے, پہلا تو یہ ہے کہ کربلا کا خوراک کا پانی دے, اس کے بعد مستحب یہ کہ وہ نہ ملے تو عام میٹھا پانی, وہ نہ ملے تو عام کھارا پانی لیکن اس کے اندر کھجور اور شہد ڈال کے اسے میٹھا بناؤ, اور وہ بھی نہ ملے کھجور اور شہد تو عام شکر ڈال کے میٹھا بناؤ. یہ پہلا پانی پلس تھوڑی سی کھجور چبا کر سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کے ذریعے سے بچے کے گلے تک پہنچائیے. دیکھیے بچے کو مار مور نہ دیجیے گا, جو اس کے طریقے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں تو آپ کو ڈاکٹر اور خاندان کے بزرگ بتائیں گے, لیکن جو مرحلہ آتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر پیغام جو دیا گیا, جو پہلا پانی جو بچے کے منہ میں جانا ہے کربلا کے ذریعے ہے فرات کا پانی جانا, پہلی آواز جو جانا ہے جو اذان کی آواز, پہلا پانی جو اس کو منہ میں جانا ذریعہ ہے فرات کا پانی, یعنی اسلام یہ چاہتا کہ پیدا ہونے والا بچہ پہلے دن سے ہی شہادت کی آرزو دل میں لے کے پیدا ہو, کربلا سے اس کا ایک تعلق ہے, کربلا کے حوالے سے شہادت کا پیغام اس کے ذہن میں تازہ رہے, پہلی غذا اس کی وہ دریائے خوراک بنے جو شہیدوں کا دریا, جس کے حوالے سے سب سے پہلا پیغام شہادت ذہن میں آتا, اذان اس کا بھی کربلا سے تعلق ہے, لیکن وہ اپنی جگہ خود ایک مستقل پیغام, نمازی بنے شہید بنے, اس کے لیے اپنے بچے کو تمہیں تیار کرنا. تہنی یہ اسلام کے تہنی کو ایک ایسا عمل کہ ویسے ہی ہر بچے کے ساتھ ہی عمل دہرایا جاتا ہے, دنیا میں آنے کے بعد اس کا گلا یا تالو اٹھانا تبھی وہ کھانے پینے اور بولنے کے قابل ہوگا, لیکن آغاز اس سے طرف کربلا سے طرف تو دیکھ کر. یہیں پر رضاداری کی ایک اہمیت بھی آتی ہے, لیکن جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے بات شروع ہونے والی ہے, ذرا ٹھہر جائیے. اور پھر اس کے بعد پھر بات آگے بڑھی, اور وہ بات آگے بڑھی کہ اب مزید چار بلکہ پانچ مستحبات باقی, یہ ٹوٹل نو, جس میں سے چار اب تک آ چکے ہیں, نام, غسل, اذان اقامت اور تہنیت یعنی تالو اٹھانا. اس کے بعد پانچواں مستحب ذرا سا عجیب لگے گا آپ کو, لیکن ہے اپنی جگہ مستحب, وہ یہ کہ نومولود بچے کے کان سوراخ کرو, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی, اور دونوں کانوں میں سوراخ کرنا, سیدھے کان میں لو میں سوراخ کرنا ہے, الٹے کان میں کان کے اوپر کے حصے میں سوراخ کرنا, یہ مستحبات میں سے ایک مستحب. اب اس کے بعد میں بڑا ہو کر بھی وہ اس میں گنجے وغیرہ پہنے, وہ ایک الگ پودے کی ابھی بات ہو رہی, تو مستحب ہے اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد ساتویں دن تک یہ پانچواں عمل. اس کے بعد آخری چار مستحب بچے, جن میں سے تین کا تعلق سب سے ہے, چوتھے کا تعلق فقط لڑکے سے. وہ تین جو مستحب میں چاہتا ہوں یہ آج مکمل ہو جائے فیری, تو میں آج کے ٹاپک پر آ جاؤں. چھٹا, ساتواں اور آٹھواں مستحب, وہ تین عمل. نمبر ایک, اس بچے کے سر کے بالوں کو مونڈا جائے, اور نمبر دو کہ اس بچے کا عقیقہ کرایا جائے, اور نمبر تین یہ کہ اس بچے کی ولادت کی خوشی میں ولیمہ کرایا جائے. اور یہ تین عمل, پانچ تو ہو گئے تھے, چھٹا ساتواں آٹھواں, بچے کی پیدائش کی خوشی میں ولیمہ, بچے کی پیدائش کے ساتویں دن اس کے سر کے بال مونڈنا, اور ساتویں دن عقیقہ کرنا. اس کے لیے پھر مسئلہ یہ آیا کہ اگر کسی وجہ سے یہ عمل ساتویں دن نہ ہو سکے تو ولیمہ تو ختم ہو جاتا ہے, یعنی پھر اس کا وقت چلا جائے, باقی دو مستحب باقی رہتے. جب بھی پھر آدمی کو موقع ملتا ساتویں دن کرے تو زیادہ ثواب ہے, اس کے بعد یا اس سے پہلے بھی کر سکتے. یہ خلاصہ ولیمہ مانے چند مومنین کو کھانا کھلایا جائے اس خوشی. اور سر کے بال مونڈنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے جو بال لے کے پیدا ہوتا ہے تبھی تو مونڈے جائیں گے, بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن ان کو مونڈ کر سر پہ زعفران ملا جائے اور یہ بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ دیا جائے. پیسے نہیں, اس کی ویلیو نہیں, ہو سکے جہاں تک ہو سکے سونا اور چاندی ہی, خود یہ میٹل ہی صدقہ کیا جائے. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ویسے ہی بہت لمبی ہو گئی آج کی تقریر اس ٹاپک پر, جو میرے ذہن میں بھی نہیں. میرے ذہن میں تھا کہ پونے چار تک یہ باتیں مکمل ہو جائیں گی اور تین پچاس سے پھر اصل ٹاپک شروع ہوگا, یہاں تو چار پچاس کی نوبت آ رہی ہے, بہت جلدی بات کو پورا کروں. تو بال مونڈنا, ولیمہ کرنا, اور تیسرا اور آخری مستحب ساتویں دن کا عقیقہ. لیکن یاد رکھیے یہ تینوں مستحب, ثواب ہے کہ ساتویں دن ہو, لیکن ہیں تینوں الگ الگ. اگر کسی وجہ سے ساتویں دن نہ ہو سکے تو ولیمہ تو ختم ہو گئے, سر کے بال پھر جب مونڈنا چاہیں, پہلے بال بچے کے سر پہ کبھی تو مونڈے جائیں گے, اس وقت اس کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے دوں, لیکن نقصان بھی ہوگا, جتنے زیادہ بال ہے اتنا زیادہ سونا یا چاندی دینا. اور عقیقہ, اور عقیقہ یہ ہے کہ پھر زندگی میں جب بھی چاہے کرو وہ مستحب رہے گا. ساتویں دن تینوں کر لینے کا ثواب زیادہ ہے, ساتویں دن نہ ہو تو پھر یہ تینوں الگ الگ ہوگا, اور جب آپ کا دل چاہے اس کو آپ انجام دیں. اور نواں اور آخری مستحب جو ٹائم پر نہ کیا جائے تو واجب بن جاتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں ذرا سا وقت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوں. ولیمہ مستحب ہے ساتویں دن کرو, اگر ساتویں دن تک نہ کیا, پہلے دن سے ساتویں دن تو ختم. اور آخری مستحب وہ ہے کہ اگر وہ ٹائم پر نہیں کیا تو ختم نہیں, پھر وہ واجب بن جائے گا. ایک مستحب ہے کہ جو ٹائم پر نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے, دوسرا مستحب ہے ٹائم پر نہ ہو تو کنورٹ ہو کے واجب ہو جاتا ہے, وہ ہے ختنہ. یہ خالصتا لڑکوں کے لیے. اور مسئلہ یہ ہے کہ بچے کا ختنہ, لڑکا اگر پیدا ہوا تو ختنہ کرا دینا مستحب ہے اس کے بعد بھی, لیکن اگر نہیں کرایا گیا اور وہ بالغ ہو گیا تو پھر لڑکے کے اوپر واجب ہو جائے گا یہ عمل کرو. عقیقہ سنت ہے باپ کے لیے کہ ساتویں دن کرا دے, نہیں کرایا گیا تو بچے پر بھی ساری زندگی سنت رہے گا چاہے وہ بڑا بھی ہو جائے. ولیمہ سنت ہے, پہلے سے سات دن کے اندر ہو جائے, اور اگر نہیں کرایا گیا تو وہ بالکل ختم ہو جائے. ایک ہی چیز ہے, ایک ہی لفظ سنت ہے, تین باتیں ہیں, تینوں میں اس کے الگ الگ نتیجے نکل رہے ہیں. یہ ہے فقہ اسلامی کے اندر بہرحال کچھ اصول جس کی وجہ سے جمعہ کی کلاس شروع کی گئی, اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو اب جمعہ رہا اس دن بھی کلاس میں حج کے مسئلے ہی آئیں گے. اس لیے کہ حج کے مسئلے کچھ مومنین کو اہم لگے تو وہ عام طور پہ نہیں آتے تو اس جمعے کو آئے, کچھ مومنین کو حج کے مسئلے اہم نہیں لگے وہ ریگولر آ رہے تھے اس جمعے کو نہیں آئے تھے. تو میں ان دونوں کے لیے بتا دوں کہ نیکسٹ فرائیڈے بھی یہی ٹاپک رہے گا, تاکہ جو عام دنوں میں نہیں آتے حج کی وجہ سے آنا چاہیں تو اس جمعے کو بھی آ جائیں, اور جو ہمیشہ آتے ہیں لیکن حج کے مسئلے فی الحال ان کے کام کے نہیں ہیں تو وہ اس جمعے کو بھی چھٹی کر جائیں. خیر خلاصہ تو بات چل رہی تھی کہ یہ نو مستحبات پورے ہوئے. اب اس کے اندر ٹیکنیکل باتیں بہت زیادہ, لیکن نیرو دعا, دعا کی طاقت کی بات ہو رہی, اس لیے اب یہ چیز مکمل ہوئی. مختصر سا تمہیدی جملہ تاکہ میں اپنے آج کی محفل کے ٹاپک پہ آ جاؤں, آپ لوگ محفل کی وجہ سے آئیں, چنانچہ ایک مختصر سا جملہ سنی. یہ ساری چیزیں خصوصاً آخری مستحبات وہ جو اس لڑکے کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور تربیت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم پلاننگ کے قائل ہی نہیں, قبر میں ہوگا بچہ جانے اور اس کی قبر جانے, آخرت میں ہوگا بچہ جانے اس کی قبر جانے آخرت جانے, لیکن ان کے دنیاوی فوائد بھی. بال منڈوا کر اس کا وزن کیجیے کتنے گرام بنا, اتنا سونا اور چاندی دیجیے, اور میٹل ہی دیجیے, پیسے نہیں دیجیے. اور عقیقہ یہ اس بچے کو دنیاوی بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا, خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ان کا کام اچھا بھلا بنتا ہے آخر میں بگڑ جاتا ہے. جو کام بھی وہ کر رہے ہیں یا ہر کام نہ صحیح تو بڑے بڑے کام ٹھیک ٹھاک مسئلہ چل رہا ہے پتہ چلا کہ کام ہو جائے گا, بالکل آخری مرحلے میں آ کے کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ ساری محنتوں پہ پانی پھر گیا. ہیں کچھ لوگ ایسے معصوم کے سامنے جب کوئی یہ شکایت لے کے آتا تو امام فرماتے ہیں کہ اپنا عقیقہ کرو, اور اگر وہ کہہ دے کہ مولا میرا عقیقہ ہو چکا یہ کنفرم, تو امام کے جواب میرے جملوں میں یہ بنتا ہو سکتا ہے کہ طریقہ صحیح اختیار نہ کیا گیا, کیونکہ عقیقے کا بھی ایک طریقہ, جیسے نماز کا ایک طریقہ ہے, جیسے وضو کا ایک طریقہ ہے, جیسے غسل کا ایک طریقہ. تو یہ دو چیزیں, نمبر ایک دنیاوی بلاؤں اور پریشانیوں سے بچہ محفوظ رہتا ہے عقیقے کی وجہ, مگر صحیح عقیقے کی وجہ. جیسے نماز کے فوائد ہیں جب آپ صحیح نماز پڑھتے, بغیر وضو کے جو لوگ نمازیں کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نماز کا فائدہ نہیں تو تم نے نماز پڑھی کہاں, یہی عقیقے کا مسئلہ. خصوصاً اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ مسئلے مسائل کم جانتے تھے, رسم و رواج زیادہ چلا کرتے تھے, ہو سکتا ہے عقیقے میں بھی ایسا ہو گیا. خاص طور پر عقیقہ کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ میسج موجود, کیا دعا پڑھی جاتی ہے, بے لحمہا لحمہ ہوں و بے جلدہا جلدہ ہوں و بے شعرہا شعرہ و بے دمہا دمہ ہوں. اے خدا اس جانور کے گوشت کو قبول کر لے اس بچے کے گوشت کی سلامتی رہے, اس جانور کا خون قبول کر لے اس بچے کا خون سلامت رہے, اس جانور کے بال کو قبول کر لے اس بچے کے بال سلامت رہے. پوری دعا عقیقہ ہے جس کے جملے جو ہمارے یہاں پڑھے تو جاتے ہیں سمجھے کم جاتے ہیں. ایک عقیقہ بہت اہم چیز ہے ہر بچے کے لیے, خصوصاً اس کے جس کے ہوتے ہوتے کام رک جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بالوں کا مسئلہ کہ اس کے برابر جو صدقہ دیا جاتا ہے, تو بال بھون کے پھینک دیے جاتے ہوں یہاں آسٹریلیا میں شاید یہی ہوتا ہو, لیکن جو اس کے برابر صدقہ دیا جائے تو یہ ساری چیزیں دنیا کی پریشانی ہیں. آگے چل کے جاب کا مسئلہ, آگے چل کے تعلیم کا مسئلہ, کہیں امیگریشن ضروری ہو جائے نہیں مل رہا وہ مسئلہ, بیٹیاں ہیں تو شادی کا مسئلہ, بیٹے ہیں تو گھر کے سکون کا مسئلہ, بہت سارے ایسے مسائل جس کی بنیاد ان مستحبات کے غلط طریقے سے انجام دینے پر, جو بچپنے کے مستحبات یا جہاں یہ انجام ہی نہیں پاتے. اور جو ہمارا اصل ٹاپک کہ آخرت کے اندر ہمارا بیٹا اچھا ہو, اس کا تو ان تمام چیزوں سے بڑا گہرا تعلق. اور آخری چیز جو آتی وہ خالصتا لڑکوں کا مسئلہ, لیکن اس کی وجہ سے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ اسلام اولاد کے اندر فرق کرتا ہے لڑکے کا مسئلہ الگ لڑکی کا مسئلہ الگ. اللہ نے فزیکلی دونوں کو الگ بنایا اس لیے فرق ہو جاتا, ورنہ تربیت اولاد کے لیے یہ پیغام سنی کہ بیٹا ہو کے بیٹے پروردگار کے بارگاہ یہ دونوں وہ تحفے اور ہدیے ہیں جو ایک بندہ مومن کو دیے جاتے ہیں, اور انتہائی مایوب اور برا اور اگینسٹ کے لیے سمجھا گیا اس مینٹلٹی کو کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور بیٹا پیدا نہ ہو تو وہ خود یا اس کے گھر والے یا اس کے خاندان والے یا اس کے سسرال والے یا اس کے اطراف میں لوگ یا اس میں اعتراض کرے تانا دے, کبھی کبھار اظہار ہمدردی بھی ایک تانا بن جاتا ہوں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 40 حدیثوں نامی کتاب میں غیبت کے جو طریقے لکھے ان کو پڑھ لی, اس میں یہاں تک ہے کہ کبھی کسی سے ہمدردی کرنا اس کا ٹون ایسا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہمدردی نہیں کر رہا یہ غیبت کر رہا ہے. بس بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کے آپ کا بیٹا رس میں پکڑا گیا. کبھی ہمدردی نہیں ہوتی ہے, کبھی یہ تانا ہوتا ہے, کبھی یہ ٹونٹنگ ہوتی ہے, کبھی یہ غیبت ہوتی ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے کہ لڑکا ہو لڑکی دونوں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے, اور اگر ہمارا ماحول اور معاشرہ ایسا بن گیا کہ وہ والدین اپنے آپ کو ذرا سا شرمندہ محسوس کرتے ہیں جن کی آپ بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہ ہو, تو شاید اس میں ان کا اپنا دخل نہ ہو جتنا ان کے والدین کا دخل, جتنا ان کے بھائی بہنوں کا دخل, جتنا ان کے خاندان کے رشتہ داروں کا دخل ہے. یہ اسلام کے حرام کی منزل پہ پہنچ جاتا اگر اس پونٹی یا اس اظہار ہمدردی کی وجہ سے کسی مومن یا مومنہ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی. کبھی کبھار تو دعا بھی اس اسٹائل سے دی جاتی ہے کہ ہاں اب اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہنے والی بڑی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے, لیکن کبھی دعا کا اسٹائل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرام اور گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا. بہت ساری احتیاطات ہیں, لیکن فی الحال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ بات نہیں ہے, تربیت اولاد سے ریلیٹڈ یہ بات. پہلی حدیث یہ سن لی کہ قرآن کریم مکے کے بدترین کافروں کا مزاج بتا رہا, قرآن ایک عجیب تصویر کھینچ رہا جو کافر مکے کے مشرق میں بدترین انسان مانے جاتے ہیں. یعنی حدیثوں میں وہ ایک مثال بن گئے. جیسے ہم اگر کسی کو بہت ظالم کہنا چاہیں تو کہتے ہیں وہ چنگیز و ہلاکو جیسا. اسی طرح حدیثوں اگر کسی مسلمان یا مومن کی بڑی برائی کرنا ہو تو یہ آتا ہی تو جاہلیت کا جیسا آدمی لگتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ولی اتبا شیبہ ابو جہل ابو لہب انسانی ہسٹری کے بدترین کیریکٹر, لیکن ان کا مزاج قرآن بتا رہا وہ اتنے بدترین کیوں. بہت ساری چیزیں سورہ نحل کی آیت نمبر 59, سورہ نحل قرآن کریم کا سورہ نمبر 16 ہے آیت نمبر 59. مکے کے کافروں کا انداز سنیا آپ کو لگے گا کہ جیسے آج کے کسی مومن گھر کی بات ہو رہی ہے, خصوصیت کے ساتھ انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے کسی گھر کی بات ہو رہی ہے. پوری آیت ہے, یعنی ایک لفظ نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا, خالی ترجمہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَيَتَوَارَى مِنْ قَوْمِهِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ایک عجیب تصویر کھینچ رہا ہے قرآن. کہہ رہا سنو, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, یہ مکے کے بدترین کافر ابو جہل یا ابو لہب جن کو اٹھتے بیٹھتے ہم لعنت بھیجتے تاکہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی, احدہم کسی ایک کو بھی یہ خبر دی جاتی, بالانثی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی. انثی جس سے اردو میں لفظ مؤنث, جب یہ بتایا جاتا تھا تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے, ظلہ وجہ مسودہ, مسودہ وہی اسود ہے جس سے حجر اسود ہمارے یہاں چلتا, اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا, اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. وہ ہوا قذیب, جبکہ وہ اس وقت بہت زیادہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا ہوتا, بہت زیادہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوتا. یہ قذیب وہی ہے جس سے ساتویں امام کا لقب قاذم بنا, بہت زیادہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا, مطلب پاگل ہو جائے. کنٹرول کے باوجود بیٹی ہوئی, یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. اور اب قرآن یہ بتا رہا, یہ تو چہرے کے اس کے فیلنگ اور دل میں کیا گزر رہی, اجم سے تو ہوا نا اون انا اون, کیا میں اس کو باقی رکھوں, انصاف ممسک متمسک, کیا میں اس بچی کو باقی رکھوں. اعلیٰ خون توہین اور ذلت کے ساتھ, خون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے توہین احانت, وہی خون. اجم سے تو ہوں اعلیٰ خون, اس بات کا مزاج قرآن بتا رہا جو ابو جہل اور ابو لہب کی کیٹیگری میں آتا, جسے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی, کیا میں اس بچی کو زندہ رکھوں اس ذلت اور توہین کے ساتھ, اس ننگ و عار کے ساتھ جو معاشرے میں مجھے برداشت کرنا پڑے. آم یا دوست ہو کہ تو آپ یا اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر جا کے دفن کر کے آ جاؤ. اتنی اس وقت اس کی بری حالت, بیٹی کو زندہ رکھو تو بڑی خون توہین ہے, احانت ہے, ننگ ہے. آج اس سے تو بہتر ہے کہ اسے مٹی میں دفنا کیا جائے. الا سا ما یحکمون, قرآن کہہ رہا کتنا برا تم فیصلہ کر رہے ہو. یعنی یہ وہ فیصلہ جس کے دونوں پہلو غلط, دونوں حرام, مٹی میں دفن کر کے آؤ تب بھی حرام, اور اسے زندہ رکھو لیکن یہ سوچ کر کے ذلت ہو رہی ہے میری, تو یہ بھی حرام. کیا فرق ہے بیٹے اور بیٹی کے اندر, جو فرق اسلام نے بتایا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, سورہ آل عمران کی آیت تو بڑی عجیب آیت کہ بیٹے کبھی بیٹیوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن جو واضح, ابھی اس آیت کی تفسیر میں تو خاصا علماء میں اختلاف ہے, لیکن جو واضح فرق بتایا گیا وہ تو الٹا بتایا گیا. کہا دیکھو اللہ جب کسی کو بیٹا دیتا ہے تو اس کو نعمت دے رہا, اور جب کسی کو بیٹی دے رہا ہے تو اسے رحمت دے رہا. اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے, یہ امام کی حدیث چل رہی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن خدا اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. یہ آیت ہے قرآن کے سورے کی آیت کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, الحاکم التکاثر کا سورہ, قیامت میں نعمتوں کا جواب دینا. کیا بیٹا نعمت ہے قیامت میں, اس کا جواب دینا. بیٹی رحمت ہے, اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں, وہ تمہارے لیے نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں لے کے آ رہی. جس نے چار بیٹیوں کی تربیت کر دی, انہیں ان کے شوہروں کے گھر رخصت کیا, وہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا. یہ رحمت للعالمین, یہ سردار کائنات کے سردار معصومین اعلان کر رہا. دیکھیں مزاج عربوں کا ایسا تھا جو بعین ہی ہندوستان کے راجپوتوں میں آیا, اور ہندوستان کے ہندو راجپوتوں سے یہ منتقل ہو گیا. نسل سادات کے اندر مومنین کرام کی بات نہیں کرتا, سیدوں کی بات کرتا ہوں. ابو جہل اور ابو لہب عرب کے مشرق, ہندوستان کے راجپوت, ان کا مزاج اس مومن میں جو امام کی اولاد ہے کیسے آ رہا. یہاں پر ہمارے سامنے عمل امام بھی آتا. مثلا چوتھے امام کے حالات میں لکھا کہ جب کبھی چوتھے امام کی زوجہ کے یہاں ڈیلیوری کا وقت آتا تھا. اور پھر ڈیلیوری کے بعد جو خواتین اس وقت ہوتی ہیں ان میں سے کوئی خبر دینے آتی, پہلے زمانے کے اعتبار سے سبھی ایک مرتبہ نکل کے آ رہی ہے خبر دینے, ابھی بچے کے رونے کی آواز ہے امام کے پاس آئی, جیسے قریب آئی امام نے ہاتھ بڑھا کے روک دیا, یہ جملہ ہے ہاتھ بڑھا کے روک دیا, کہا خبردار یہ نہ کہنا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی, صرف اتنا بتاؤ کہ صحیح سالم پیدا ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈسیبل پیدا ہو, ایسا تو نہیں کہ ہینڈیکیپ پیدا ہو, صرف یہ بتاؤ. اور جہاں اس نے کہا فرزند رسول جو بچہ پیدا, امام نے کہا خبردار لڑکا لڑکی کی بات نہ کرنا, صرف اتنا بتاؤ. اس نے کہا کہ مولا جو بچہ پیدا ہوا وہ صحیح سالم پیدا ہوا, فوراً امام شکر کے اس سجدے میں گرے جس کی وجہ سے سجاد کہلاتے ہیں, بہت زیادہ سجدہ کرنے والا یہ لقب بنا اس لیے کہ ہر نعمت کے ملنے پر, ہر اچھی خبر کے آنے پر, ہر مصیبت میں سجدہ کیا. الحمدللہ الذی خلقنی من نفس واحدہ, کہ تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھ سے ایک ایسا بچہ پیدا کیا جو تامل خلقہ ہے, جو ڈسیبلڈ نہیں, جو ہینڈیکیپ نہیں, جو اپاہج نہیں, جو معذور نہیں. فرماتے ہیں یہ اصل چیز ہے کہ بچہ صحیح و سالم ہونا چاہیے, لڑکا اور لڑکی اس میں کیا فرق ہوا کرتا. یاد رکھیں, یاد رکھیں, ہمارے ہاں یہ مسئلہ اس لیے بھی بنتا کہ بڑھاپے میں جا کر بیٹی باپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جاب اور انکم اور بزنس نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا ایک انویسٹمنٹ ہے فیوچر کی. ہمارے ہاں شاید فرق اس لیے بھی ہوتا کہ بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے خاندان عصمت و طہارت میں معصومین کے زمانے بیٹیوں کی شادی بڑا مسئلہ تھا, بڑا مسئلہ تھا. جو یہ مسئلہ وہ تھا جو ہر دور میں پیش آتا ہے کہ جہاں شہادتیں ہوتی ہیں. جنگ احد کے بعد مدینے میں عورتیں بڑھ گئیں, مرد کم رہ گئے, دو دو شادیوں کا حکم آ رہا. ایران کے اس انقلاب اور جنگ عراق و ایران کی وجہ مردوں کی کثیر تعداد شہید ہو گئی, عورتیں اتنی بڑھ گئیں کہ جب لوگ ایران جاتے ہیں اور ہر جگہ عورت کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اسلامی ماحول میں کیا. اور عالم کفر میں بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مرد کم رہ گئے عورتیں زیادہ ہو گئے, ہر جگہ کا مسئلہ. تو خاندان اہل بیت مردوں کی شہادتیں ہوتی چوتھے امام سے نویں امام تک. یہاں تک جملہ کہ ساتویں امام کی بیٹیاں تقریباً 18 یا 20 ساری زندگی غیر شادی شدہ بیٹھی رہی, امام کو ان کے لیے خاص ایک وقف بنانا پڑا. تو بیٹیوں کی شادی معصومین کے گھر تک کا مسئلہ, انہیں چوتھے امام کی حدیث کہ بیٹی چاہے مریم جیسی ہی کیوں نہ ہو شادی کے موقع پر مسئلے پیش آتے ہیں مگر ان کی وجہ سے مومن بجائے امام کی سیرت کی ابو جہل کی سیرت پر چلے کہ جب اسے بیٹی کی خبر ملی تو چہرہ اس کا سیاہ پڑ گیا. اور میں پھر عرض کروں کہ ہمارے ہاں شاید والدین کو خود بیٹا اور بیٹی میں اتنا اختلاف نہیں ہے, ماحول گھر والے سسرال والے اقراب کے لوگ تانے دے کر دعاؤں کی شکل میں ہمدردی کا اظہار کر کے اتنا زیادہ شرمندہ کر دیتے ہیں. اسلام نے اس کا بھی علاج بتایا, وہ بھی اپنی جگہ. چنانچہ مختصراً تین باتیں عرض کر کے بیٹی کے حوالے سے میں آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں. چوتھا امام بیٹی کے دو حوالے میں نے اسی لیے دیے کہ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا اس کے حوالے سے دو موضوعات تو خود بخود بن جاتے ہیں, لیکن ایک آخری بات تاکہ تقریر ہر طرح مکمل. کہ اب مسئلہ یہ کہ ایک آدمی خود فرق نہیں کرتا لیکن ماحول اور معاشرہ اگر اس کو اتنا مجبور کر دیتا تو شریعت میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا. یہی جواب ہے آیت اللہ سیستانی کے اس فتوے کا. میرے ساتھ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ مختلف سوالات بھی میرے پاس آتے ہیں, سوال و جواب کا سیشن کبھی ہو پاتا ہے کبھی نہیں ہو پاتا. آیت اللہ سیستانی کا ایک فتوا ہے اسی کتاب جدید فقہی مسائل میں, اس کی شاید مومنین کرام کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ میں تو ہر اتوار کو آ کے دیکھتا ہوں, کتنی فروغ کو ہی پتہ چلا اتنا ہی دیر نظر آ رہا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ کہ اسی میں ایک مسئلہ, وہ مسئلہ یہ کہ آغاز سیستانی کا فتویٰ یہ کہ عورت حجاب میں چہرہ کھول سکتی. 2% الکوہل کا مسئلہ کسی نے پوچھا تھا, وہ تو اتنا سیریس تھا کہ مجھے جمعہ کی کلاس میں اس کو بیان کرنا پڑا. یہ بہت مختصر مسئلہ ہے میرے آج کے ٹاپک سے ذرا سا ریلیٹڈ ہے کہ اسلام ذلت توہین اگر مومن کی ہو رہی ہے اس کا اپنا کوئی قصور نہیں, دوسرے لوگ کیے جا رہے ہیں تو اس کا اس میں تھوڑی سی رعایت دیتا, کیا تمہارا قصور نہیں ہے اس لیے تمہیں تھوڑی سی رعایت ملے گی. مسئلہ یہ لکھا کہ عورت کے لیے حجاب میں, اور حجاب بھی وہ نقطہ تھا جو میرے ذہن میں تھا شہزادی زینب کے حوالے سے. دیکھیے ابھی میں نے تنبیہ کے طور پہ 3-4 چیزیں پیش تو کر دی, ان کو ملا کے 10 منٹ کے اندر موضوع پورا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں یہ بات کی چیز ہے. سنیے تیسری چیز, حجاب میں عورت چہرہ کھول سکتی ہے لیکن احتیاط کے مستحب یہ ہے کہ چہرہ چھپا ہے. وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ جن علماء نے چہرہ کھولنے کا بھی فتویٰ دیا ہے انہوں نے یہ تو تھوڑی کہا کہ ضروری ہے, کہا کہ لیکن ثواب پھر بھی اسی میں ہے, مستحب پھر بھی یہی ہے, فضیلت پھر بھی یہی ہے, کسی کا شبہ. لیکن اگر خاص طور پر یہ مسئلہ ہے ویسٹرن کنٹریز کے لیے, لیکن اگر کسی جگہ عورت کے نقاب ڈالنے کی وجہ سے اسے انتہائی شدید توہین کا نشانہ بننا پڑ رہا, ذلت ہو رہی ہے, رسوائی ہو رہی ہے, تو ایسے موقع پر چہرے پہ نقاب ڈالنا جائز نہیں. تو جاگا سیستانی کیا شروع سے ہی مسئلہ تھا کہ چہرے پہ نقاب ڈالنا واجب نہیں, جائز. لیکن جب اس جائز کام میں توہین ہونے لگے تو آپ نہیں ڈال سکتے نقاب. بعض لوگ اس میں چکرائے بھی, لوگوں نے مسئلہ پوچھا بھی کہ یہ کیا آغا سیستانی نے بالکل نیا فتویٰ دے دیا کہ چہرے پہ نقاب ڈالنا حرام. حرام حج میں تو سنا ہے ہم زندگی میں, تو وہ اسی لیے حرام کہا کہ چونکہ بیسیکلی ان کے فتوے میں چہرے پہ نقاب واجب نہیں ہے, سنت. اور اگر کسی سنت کام کی وجہ سے آدمی کو بہت زیادہ توہین کا نشانہ بننا پڑتا تو اس کو وہ سنت کام چھوڑنا پڑتا ہے, پھر اس کی مرضی نہیں ہوتی. اور یہی چیز اولاد کے حوالے سے بھی آ گئی, تاکہ واقعا اگر اتنا زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, دونوں طریقے پھر اسلام نے اجازت دی. دو طریقے کیا جہاں پہ آج کی مجلس شروع ہوئی, دعا اور دوا. دوا کا مسئلہ کیا ہے بہت مختصر سنو. سوال یہ پوچھا گیا مراجع کرم سے کہ کیا ایک آدمی کو اگر یہ چوائس مل رہا ہو کہ اپنے ہونے والے بچے کی جنس کا تعین کرے, میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی مشکل بات نہیں, یہ اس کے اختیار میں آ گیا کہ چاہے وہ بیٹا بنے چاہے بیٹی, ماں کے پیٹ میں موجود بچے سے وہ اس کے اختیار, بلکہ اگر پیدا بھی ہو گیا اور بعد میں وہ اس کی جنس پہ تبدیل کرا سکتے آپریشن کے ذریعے سے, تو کیا اجازت ہے کہ اجازت نہیں. یہ ہے دوا والے راستے. جواب سب نے یہی دی کہ اگر اس کے اندر کوئی نون قسم کے سائڈ افیکٹس یا کمپلیکیشن نہ ہو تو بالکل اجازت. اور یہ پھر وہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا رحمت دے رہا ہے, یہ ٹھکرا کے نعمت لے رہا ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. ملا نصیر الدین والا واقعہ یہی رحمت و زحمت کے حوالے سے ہے نا. آپ لوگ تو خیر آسٹریلیا کے ہیں, بہت بارشیں آپ نے دیکھ لی, لیکن عرب میں تو بارش کم پڑتی ہے. ملا نصیر الدین گھر کے اندر آرام اطمینان سے بیٹھے ہیں, بارش ہوئی, بڑی تیز بارش, بڑی زوردار بارش. وہ بارش کے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تیار ہو کے نکل تو رہے تھے لیکن بارش ہو گئی چنانچہ بیٹھ گئے, آپ کی تقریب مس کر دی, بڑا افسوس ہوا. تو ان کے افسوس پر مجھے افسوس ہوا, لیکن بڑی تیز بارش. اب وہ آرام سے ہوا کھا رہے, جو ہندوستان اور پاکستان کا ماحول ہے, پھر دیکھا کہ ان کا ایک دوست بڑی تیز بارش ہے, نہ کوئی برساتی ہے, نہ کوئی رین کوٹ ہے, نہ کوئی امبریلا ہے, تو میں بھاگا چلا رہا. کہا اے دشمن خدا, بارش رحمت خدا ہوتی ہے, تو رحمت خدا سے بھاگ رہا, گھبرا کے بھاگ رہا. آہستہ آہستہ ملا صاحب کو کیا جاتا, وہ تو چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے, اب وہ شرما دے. چنانچہ بڑا آہستہ آہستہ چلا, بھیگا بھی, سردی بھی لگی, ہیٹر ویٹر بھی پرانے زمانے میں نہیں تھے, چنانچہ ساری رحمت. نیکسٹ ڈے اتفاق سے مسئلہ الٹا ہو گیا کہ یہ بیٹھا ہوا اپنے مکان کے اندر کھڑکی دیکھ رہا ہے, کیونکہ بارش کا موسم تو ہے نا مانسون, اب ملا صاحب آ رہے تھے, ایک دم بارش شروع ہو گئی, اب اتنی تیز اور کڑکدار قسم کی بارش ہے, وہ بھاگنے لگے. اس نے سوچا کہ موقع اچھا, صاحب ملا صاحب بھول گئے یہ رحمت خدا ہے, آپ رحمت خدا سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. جواب دیا دشمن خدا, لعنت ہو تیری عقل پر, کیا تو یہ چاہتا ہے کہ رحمت خدا میرے پیر کے نیچے روندی جائے, میں اس کو توہین سے بچانے کے لیے بھاگ کے آ رہا ہوں. یہ ہوتی ہے وہ ملائیت, کہ چد بھی اپنی پٹ بھی اپنی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ملائیت نہیں ہے, وہ اشتہاد ہے, تقلید نہیں ہے, اس کا ہی ملائیت. اچھا خیر, یہ تو ایک الگ ٹاپک بنے گا کسی دن, کہ کیا فرق ہے ہمارے مراجع میں اور کیا فرق ہے ملائیت میں. خیر, خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ابھی تو رحمت خدا قرار دیا بیٹی کو, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے. ہاں اجازت دیتا ہے جب ایسا ماحول بن جائے کہ ذلت اور عار سے بچنے کے لیے, تاکہ اگر کوئی ایسی دوا ہے, کوئی ایسا طریقہ ہے تبدیلی ہے, جس کو آپریشن, چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, چاہے پیدا ہو گیا, چاہے ابھی وہ پیدا بھی بنا بھی نہیں ہو, پہلے ہی سے ایسے طریقے ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ کے سب جائز, بشرطیے کہ اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹس نہ ہو جو آگے اس بچے کو نقصان پہنچا, اور ہر چیز کے نان سائڈ افیکٹس, ان نون تو پتہ نہیں کیا کیا نکلا. اور دعائیں بھی بتائی گئیں. چنانچہ تین مختصر باتیں عرض کر کے میں لڑکی کے حوالے سے اصل ٹاپک پہ آتا ہوں, اور وہ یہ کہ معصوم فرماتے ہیں, اور تین مسلسل معصوموں کی حدیث ہے, پانچویں امام کی حدیث پہلے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد چھٹے امام کی حدیث ہے, پھر دسویں امام کی. فرماتے ہیں پانچویں امام
کہ حمل کے دوران بالکل ابتدائی مرحلوں میں اگر کوئی بیٹا چاہتا یا اس سے بھی پہلے تو ایک نظر مانے اللہ سے کہ اللہم ان رزقتنی ذکر، اے خدا اگر تو نے مجھے مذکر یعنی لڑکا دیا، سمیتہ محمدہ، تو میں اس کا نام تیرے حبیب کے نام پہ رکھوں گا. یہ قسم کی منت وہ اگر مانگے. کچھ الفاظ ایسے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ کیسے، یعنی ابھی پلاننگ کی ہے اولاد کی ہے، اس وقت یہ منت مانے یا وہ پریگنسی کے شروع کے دن، ایسی عمل بتایا گیا تا اس کا فائدہ دیکھنا. دوسرا، حضرت زکریہ کی دو دعائیں جو قرآن میں، ایک آئی تھی آل عمران کے سورے میں، ایک آئی ہے سورہ انبیاء، ان کو ملا کے پڑھو. ہر نماز کے بعد سجدہ شکر میں جا کر یہ دعا پڑھو کہ رب حبل من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعاء. رب حبل، اے خدا حبلی مجھے تحفہ دے، مجھے ہبا کر، ذریتا طیبہ ایک پاک و پاکیزہ نسل، انک سمیع الدعاء. رب لا تذرنی فردا، فرد معنی مفرد، اکیلا، اے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑ. رب لا تذرنی فردا، یہ سورہ انبیاء کیا ہے، وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہتر وارث تو ہے. تو رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نماز کے سجدے میں یہ دعا پڑھا گیا، نماز کے بعد کے سجدے. اور تیسری چیز، بہت دیر سے آپ حضرات شریک نہیں ہوئے تو آپ کو بھی شریک کروں، ہمارے دسویں امام، امام علی النقی علیہ السلام کا فرمان، وہ یہ ہے کہ یہی دو آیت ہے، نہیں اس میں دوسری والی آیت، رب لا تذر فردا وانت خیر الوارثین، فیروزے کے اوپر لکھوا کر اسے اپنے ہاتھ میں بطور انگوٹھی پہنا گیا، شوہر اور بیوی دونوں کے. تو یہ تیسرا عمل بتایا گیا کہ اولاد نہیں، اولاد نرینہ یعنی بیٹا پیدا ہو. لیکن وہ مسئلہ اپنی جگہ، یہ تو ہو گیا ان کا مسئلہ جو معاشرے کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور واقعہ تلوار کا دباؤ کم ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ زیادہ ہو، لیکن خود معاشرے سے سوال، اس سماج سے سوال، اس کمیونٹی سے سوال کہ تم کیا یہ بات ہی بھول گئے کہ بیٹی اتنی پسندیدہ ہوتی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو، حبیب یعنی جسے اللہ محبت کرتا ہے، اسے جو تحفہ دے گا ہمیشہ مکمل ترین تحفہ دے گا. لیکن تحفہ دینے سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی سے ہمارے تعلقات کتنے ہیں. اب میں پاکستانی اصطلاح میں بات کروں، مجھے یہاں کا ابھی ماحول نہیں پتا کہ شادی میں گئے، سالگرہ میں گئے، منہ دکھائی کا موقع آیا، 21 روپے دی ہیں دلہن کو، کہ 51 دی ہیں، کہ 101 دیا ہے، کہ 501 دیا ہے، 1001 دیا، اسے فیصلہ ہوتا. کئی جگہ پہ تو یہ ججمنٹ غلط بھی ہوتا ہے لیکن فیصلہ ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں صاحب کے بابا مر گئے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا تھا. بہت آسان، فاتحہ کے موقع پہ جو بریانی کھلا رہا ہے تو دیکھو گائے کا گوشت ہے کہ مچھڑے کا گوشت ہے کہ بکری کا گوشت ہے کہ یہ مرغی کا گوشت، اور چاول کون سے استعمال کیے، باورچی جیسا لے کے آئے، اگر کھانا اچھا پکا، اس کا مطلب بیٹے کو باپ سے بڑی محبت، اور اگر ایسا ہی تھا تو اس کا مطلب ترخواہ دیا اس کو کوئی محبت محبت نہیں. لیکن بہرحال ان میں سے کچھ چیزیں لاجیکل، تحفہ دینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا محبت. حبیب خدا یعنی جس سے اللہ محبت کرے، یہ الٹا رشتہ نہیں بتا رہے کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی، یہ وہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہیں تحفہ دے رہا ہے، اولاد کا تحفہ. بیٹے بھی کچھ دیے، لیکن وہ بیٹے دے کے فوراً واپس لیے، وہ اس انداز سے کہ قریش کو تانا دینے کا موقع دے. اب جی تو بیٹی دی، وہ بیٹی کہ رسول نے کہا کہ اس کے ذریعے میری اولاد بھی قیامت تک چلے گی اور میرا مشن بھی قیامت تک چلے گی. میرا مولا علی، میرا مولا حسن و حسین دو بیٹے ہو گئے، جنہیں حسنین جیسے اور بیٹے مل جائیں، ان سے زیادہ مکمل بیٹے کائنات میں کون سے. اس باپ کو کسی اور چیز کی تمنا ہونی چاہیے، ہوتی تھی تمنا، خدا بندہ مجھے ایک بیٹی چاہیے، خدا بندہ مجھے ایک بیٹی چاہیے، یہ علی کی دعا ہے. علی نے عباس طلب کیا کربلا کے لیے، وہ بہت بات کی بات، وہ اس واقعے کے تقریباً 20 سال بعد کی بات. حسن و حسین ہوئے، یعنی نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہ علی نے کہا ہو کہ خدا بندہ مجھے یہ نہیں چاہیے، کیا دے دوں، کہا نہیں، ابھی میرے گھر کی رونق نہیں ہے، ابھی میرے گھر کا چراغ نہیں ہے، ابھی میرے گھر کا وہ سکون نہیں ہے، خدا بندہ مجھے ایک بیٹی چاہیے. دعائیں کر کر کے علی خدا سے اس بیٹی کو لیا، کہ جس بیٹی کا نام بھی یہ بتانے کو کافی، اور جس بیٹی کا کام بھی یہ بتانے کو کافی، کہ کس طرح سے اس نے اپنے باپ کے مشن کو اور اپنے باپ کے اس دعا کو پورا کروایا. زینب, علماء کہتے ہیں کہ زینب عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, عبرانی زبان کا لفظ. وہ جو اسرائیل کی آج کل آفیشیل لینگویج, مر گئی تھی زبان, اسرائیل نے زندہ کیا. ہماری زندہ اسلامی زبان ہے, ہم اس کو موت دے رہے ہیں. اور وہ اسرائیل کی مردہ زبان, کتنے سو سال پہلے عبرانی زبان ختم ہو گئی, دوبارہ اسے زندہ کر کے آفیشیل لینگویج بنایا. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک. عبرانی زبان میں زینب, شبر اور شبیر یہ دو نام عبرانی سے آئے تھے نا, تو یہ تیسرا نام تھا. زینب کے معنی عبرانی زبان میں ہے گریہ کرنے والی, ماتم کرنے والی اور رونے والی. اب بعض علماء نے کہا کہ نہیں, عربی کا لفظ نہیں بلکہ دو لفظوں کو ملا کے بنایا, زین اور اب. یعنی وہ جو اپنے باپ کی زینت, وہ جو اپنے باپ کی شان بڑھانے والی, وہ جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت بننے والی. زینب کبریٰ کی ساری زندگی کو دیکھ, تو یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح لگتی, یہ دونوں قول اپنی جگہ صحیح لگتی. گریہ کرنے والی ہے اور ایسی گریہ کرنے والی کہ اس کی ولادت کے دن سے گریہ شروع ہوا, جو اس کی شہادت کے دن تک جاری رہا. جب پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول نے گریہ کیا, اور جب شہید ہوئی تو اسی کے بھتیجے سجاد نے پھوپھی کا لاشا اٹھایا, مگر اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری. اور اگر دوسرے قول کو اختیار کریں تو واقعاً واقعاً اس بیٹی نے یہ بتا دیا کہ زینب کسے کہتے ہیں. کیا انداز رہا ساری زندگی زینب کا, کیا شان رہی ساری زندگی زینب کی. بازار کوفہ میں زینب خطبہ دیتی ہیں تو رسول کے نابینا صحابی گھبرا کے کہتے ہیں کہ علی کو دنیا سے گئے ہوئے 20 سال ہو گئے, یہ دوبارہ علی اس دنیا میں کیسے آ گئے. تو کسی نے گھبرا کے پوچھا یہ جملہ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کو تو نظر بھی نہیں آ رہا, آپ خطبہ تو سن رہا ہوں, انداز, آواز, لہجہ, طریقہ, سلیقہ بالکل ایسا ہے جیسے علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں. یہ زینب. اور خالی یہاں تک نہیں, زینب کا مشن دیکھیے, زینب کا مشن دیکھیے. اگر علی نے صنادید عرب کا خاتمہ کیا, عرب کے مشرکوں اور کافروں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا, تو زینب نے یزیدیت کی کمر کو اس طرح توڑ کے رکھا کہ قیامت تک دوبارہ کبھی یزیدیت ہمارے سامنے آ نہیں سکتی ہے. زینب کبریٰ, رسول کی وہ نواسی, علی اور فاطمہ کی وہ بیٹی, کہ جس نے ہماری عورتوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ عورت کی ذمہ داری خالی, پرانے معاشرے کے آپ اعتبار سے کھانا پکانا, کپڑے دھونا, گھر کی صفائی نہیں, اور آج کے اعتبار سے زرق برق لباس پہن کے میک اپ کر کے محفلوں میں آ جانا نہیں, سب عورت کے لیے کچھ حق ہے کچھ فرق. لیکن زینب کبریٰ ہو کہ جن کے یہاں خواتین کا الگ سے حوزہ علمیہ یا اسلامک اسکول یا کالج جو بھی کہیے وہ چلتا, اور باقاعدہ انتہائی آرگنائز طریقے سے, روایتیں ہیں کہ ہفتے میں 6 تفسیر ہے کہ آج قرآن کی تفسیر کا دن, آج حدیث کا دن, آج مسائل سکھانے کا دن, اور وہ بھی ایک باقاعدہ طریقے سے. چنانچہ یہ روایت آپ محرم کی مجلسوں میں سنتے ہیں, مگر یہ روایت بتا رہی ہے کہ زینب کبریٰ کے گھر کا ماحول کیا. کون سی روایت؟ کہ سورہ مریم کی سب سے پہلی آیت, جسے سورہ مریم کو آج کل تربیت کی اولاد میں خاصا میں پڑھ رہا ہوں, کاف ہا یا عین صاد پہلی آیت ہی, جیسے الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت. تو مولا نے اس کی تفسیر کی کہ یہ پہلی آیت ہمارے گھر کے بارے میں, کاف سے مطلب کربلا, اور آ سے مطلب ہلاکت شہادت, اور یا سے مقصد مسلم یزید, اور عین سے مقصد اچھ یعنی پیاس ہے, اور سواد سے مقصد یعنی صبر. ایک روایت ہے ہمارے یہاں کہ کاف ہا یا عین سواد کی تفسیر میرے مولا نے کی اور کربلا کے حوالے سے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ کیا کہ میرا مولا صبح گھر سے نکلتا ہے, مسجد کوفہ میں جاتا ہے, سارا دن مسلمانوں کے مسئلے حل کرتا ہے, شام کو آتا. ایک دن کسی وجہ سے دوپہر کو ذرا ضروری کام سے گھر آنا پڑا. جب پہنچے تو یہ وقت تھا کہ زینب کبریٰ کے گھر میں یہی عورتوں کا مدرسہ چلتا تھا, اور آج ہفتے کا دن تھا اور ہفتے کو قرآن پڑھایا جاتا تھا. زینب نے دیکھا میرے بابا کسی کام سے آیا ہے 5 منٹ کے لیے. کہا کہ بابا روز تو میں ان کو درس دیتی تھی, لیکن آج آپ آ گئے تو میرا دل چاہتا ہے آج کا درس آپ کی. کہا بیٹی مجھے جلدی ہے, وہاں سارے اسلامی دنیا کے مرد اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں. کہا بابا فقط ایک آیت کی تفسیر بتا دیجیے, زینب کے مدرسے کی شان بڑھ جائے گی کہ علی اس کے اندر درس دے کے گئے. تو کہا بیٹی آج کون سی آیت کی تفسیر بتاؤ. کہا بابا ہم ترتیب سے چل رہے ہیں, آج سورہ مریم شروع ہونے والا, تو اس کی پہلی ہی آیت کی تفسیر کیجیے. مولا کائنات خواتین کے اس مجمع میں جو پورے حجاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور پہلی آیت کی تفسیر کر کے بیٹی سے اجازت لے کے جاتے ہیں زینب کے گھر. اس مدرسے میں ایک وقت میں 100 نہیں 200 نہیں 500 نہیں 4000 عورتیں آتی ہیں, 4000 عورتیں, یعنی کہ وہ بیٹی کہ حضر علی گھر کے باہر مسلمان مردوں کو سنبھال کے رکھا تو زینب نے اسی حجاب اور پردے کے اندر اس طرح سے مسلمان عورتوں کو سنبھال کے رکھا جیسے شہزادی فاطمہ کے حوالے سے کہا جاتا کہ اللہ کے رسول کی رسالت شاید نامکمل رہ جاتی اگر عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہ ہوتا کہ آپ کے بابا یہ سب کر کے تو جائیں لیکن عورت ہوتے تو انہیں پتا چلتا کہ عورتوں کے اپنے پرابلمس کیا ہوتے ہیں. ایک طرف بچہ رو رہا, ایک طرف چولہے پہ پکا ہوا کھانا مثلاً جل رہا, تیسری جانب گھر کا کوئی اور ضروری کام ہے, وہ تو کہہ گئے کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرو, نماز بھی قضا نہ ہو, خدمت بھی ہو جائے, تربیت بھی ہو جائے, ان پر گزرتی تو پتا چلتا. فاطمہ موجود ہے کہ جو بابا نے کہا آ کے دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہی ہوں. اسی طرح سے اگر علی نہج البلاغہ میں کہہ کر گئے کہ تمہیں اس طرح سے اسلام کے لیے قربانی دے کے مثلا کبھی شہید بننا ہے, کبھی قیدی بننا ہے, تو عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کے لیے پیغام دینا آسان ہے, عورت ہوتے تو پتا چلتا عورتوں کے مسئلے کیا ہیں. زینب نے کہا میں تو عورت ہوں نا, آ کے دیکھو میں بتاتی ہوں جو میرے بابا نے کہا ہے وہ عورت کے لیے بھی اسی طرح سے ممکن ہے. اور اس شان کے ساتھ علی کے فرمان کو اپنے کردار کے سانچے میں ڈالا کہ زینب خالی نام کی زینب نہ رہی, حقیقت میں زینب بن گئی, حقیقت میں باپ کی زینت بن گئی. اور یہی وجہ کہ زینب کی ولادت کے موقع پر عظمت زینب کے حوالے سے وہ روایت آ گئی جس پہ آج کی بات مجھے ختم کرتا, آج کی بات مکمل ہوگی لیکن ذرا صحیح ٹکڑا کہ زینب کی سیرت نے ایک پیغام اور دیا. آئندہ تقریر کے شروع میں 2 منٹ کا ہے, آج کی بات ختم ہوگی. اور وہ کیا, وہ یہ کہ فاطمہ کو پتا کہ میرے یہاں حسن پیدا ہو چکے, میرے یہاں حسین پیدا ہو چکے, پھر بھی میرا شوہر بار بار بیٹی کی تمنا کر رہا. ہمارے یہاں الٹا مسئلہ ہوتا, ہمارے یہاں عورتوں کو یہ ایکسپیرینس سے ہوتا کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں تو شوہر کو بیٹے کی تمنا. سسرال والوں کے یہاں طلاق کے تانے اور دھمکیاں دینے کی نوبت آتی, مگر بیٹی کتنی ہے میں وہ فاطمہ سے پوچھ معلوم کہ میرا شوہر حسن و حسین کے باوجود زینب کو مانگتا. چنانچہ 5 جمادی الاولی سن 6 ہجری کی تاریخ تھی اور مدینہ شہر تھا اور خانہ زہرا ہے, علی داخل ہو اور ایک مرتبہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا یا علی مبارک ہو, خدا نے آپ کی دعا کو پورا کر دیا. یعنی یہ جملے زہرا نے حسن کی ولادت کے موقع پہ بھی نہیں کہے, حسین کی ولادت کے موقع پہ بھی نہیں کہے, اور آپ کو بیٹی عطا کی. انتہائی خوشی کے عالم میں میرا مولا چھپتا, بیٹی سے اٹھاتا ہے اور وہی جملہ کہتا ہے جو بعد میں عباس کے حوالے سے کہا کہ واقعا بیٹی ویسی ہی ہے کہ جیسی میں نے تمنا کی تھی اور دعا کی. ایک مرتبہ سوال کیا فاطمہ نام کیا رکھا, شہزادی نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں, تو آپ کیا نام رکھتے ہیں, کہا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں, میری ہر اولاد کا نام رسول نے رکھا تو ان کا اس کا نام بھی رسول رکھیں. اور ایک بار بچی کو لے کے مسجد النبوی میں آتی, ذرا سا یہاں روایتوں میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ کر خود آخری جملے, جیسے ہی پیغمبر بچی کو لے کے مسجد پیغمبر کے سامنے بچی مسجد النبوی میں پہنچی, پیغمبر نے تڑپ کے بچی کو اپنی گود میں لیا, چہرہ دیکھا, کہا کہ یا علی نام کیا رکھا, کہا اللہ کے رسول اس سے پہلے میرے 2 بیٹے ہوئے تھے دونوں کے نام آپ نے رکھے, اس کا نام بھی آپ رکھیں, تو آپ کیا نام تجویز کرتے, کہا کہ اے علی تیری ہر اولاد کا نام خدا کی بارگاہ سے آتا ہے, اللہ وہ نام تجویز کرتا ہے, اس کا نام بھی وہاں سے آئے گا, اور جبرائیل نام دے کے آ گیا. اور پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا علی خدا نے اس کا نام زینب بھجوایا ہے, یہ زینب ہے, یہ زینب ہے, یہ زینب ہے. 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور مسلمانوں کو دیکھ کے کہا کہ اے مسلمانوں, حسن حسین کے موقع پہ جملہ نہیں, پہچانو میری اس بیٹی کو, اس کا وہی رتبہ ہے جو خدیجہ طاہرہ کا رتبہ, یہ مسیر خدیجہ ہے, یہ نذیر خدیجہ ہے, یہ شبیہ خدیجہ ہے, یہ رتبے اور منزلت میں مصر خدیجہ, خدیجہ ام المومنین, خدیجہ ام المومنات, خدیجہ محسنہ اسلام ہے. خدیجہ کا اسلام ایسا ہے کہ پیغمبر کہہ چکے کہ اسلام پر جس نے احسان کیا سب کا بدلہ اتر گیا, خدیجہ کے احسان کا بدلہ قیامت تک نہیں اتر سکتا. بھائی زینب کو پہچانو, یہ مصر خدیجہ, یہ نذیر خدیجہ, یہ شبیہ خدیجہ. لیکن عجیب کیفیت, آخری گرو عجیب کیفیت, ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے, آنکھوں میں آنسو. یہ حسین کے موقع پہ بھی تھا. بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ عجیب کیفیت ہوتی ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, غم بھی ہو رہا ہے. خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ زینب جیسی نواسی ملی, اور غم اس لیے ہو رہا ہے کہ زینب کے بازو نظر آتے ہیں تو پیغمبر وہ رسیاں دیکھ لیتے ہیں. پیغمبر زینب کے سر کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ کوفے شام کے بازار اور دربار میں برہنا سر اپنی بیٹی نظر آ جاتی ہے. غم اور خوشی دونوں کا امتزاج تھا ولادت زینب. لیکن یہ کہہ کر کہ یہ میری زینب خدیجہ کی مثل و نظیر ہمیں اور آپ ایک بہترین موقع دیا کہ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھائیں. رسول کی خوشی, فاطمہ کی خوشی, خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ, اور انہی مقدس شخصیتوں کے حوالے سے سوال کر لیں کہ پروردگارہ اگر کہ یہ آنے والی شہزادی اپنے ساتھ غم اور مصائب کا پیغام لے کے آئی, لیکن شہزادی یہ زینب کے ماننے والوں خصوصاً جو دو لوگ آج کی محفل میں موجود, ایک غم حسین تو دے, غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. پروردگارہ ولادت زینب کا واسطہ, ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما, اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت اور دین کی پابندی کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ زینب کبریٰ کا واسطہ, ہمیں بھی اپنے اپنے زمانے کے یزیدوں, اپنے اپنے زمانے کے کفر و شرک کی طاقتوں, زینب کبریٰ کی سیرت پر عمل چلتے ہوئے جہاد کی توفیق عطا فرما. زینب کے ماننے والوں کو خصوصاً, زینب نے اپنے بچوں کی پیاس بھی دیکھی ہے, زینب کی سکینہ بہت پیاسی رہی, اور زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کے لاشیں بھی دیکھے ہیں, خالی اون محمد ہی نہیں قاسم و اکبر. خدا بندہ زینب کے ان دو امتحانات کا واسطہ زینب کے ماننے والوں کو روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ زینب جلتے ہوئے خیموں سے اپنے بیمار بھتیجے کو اٹھا کے لاتی ہے. زینب کے اس بیمار بھتیجے کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو, خصوصاً جن بیماروں کے لیے شروع محفل میں دعا کی گئی, ان سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما. اور پروردگارہ زینب کی ولادت کی خوشی کو ہمارے مرحومین تک پہنچا کر ہمارے تمام مرحومین, خصوصاً حاضرین محفل کے تمام مرحومین کو اعلی الیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. خدا بندہ انہی مصائب زینب کے انتقام کا واسطہ, جن مسائب کو دیکھ کر پیغمبر پہلے دن رو پڑے تھے, ان مسائب کا بدلہ لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کر رہا ہوں. آپ سب کو ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی ولادت مبارک. اس مناسبت سے آخر محفل میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.